جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. یہ سلسلہ مدنی چینل کا ایک منفرد سلسلہ ہے جس میں آپ مختلف موضوعات پر بہت ہی مفید معلومات حاصل کر پاتے ہیں. الحمدللہ عزوجل آج کے اس سلسلے میں بھی آپ کے لیے بہت ساری معلومات کا مدنی گلدستہ ہے، لہذا اس سلسلے میں اچھے انداز میں توجہ کے ساتھ شامل رہیے اور اپنے علم میں اضافہ فرمائیے. آئیے پہلے ہم سلسلے میں شامل ہونے کے لیے اچھی اچھی نیتیں فرما لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے، اور اس سلسلے میں جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے ان پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو سلسلہ ہے اس میں ہم نے دو تین موضوعات کو جمع کیا ہے، اور اس سلسلے کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے کیا آپ کو یاد ہے. یعنی آپ نے پیچھے بھی سلسلے دیکھے ہیں اور ان میں بہت سارے مدنی پھول بیان کیے گئے، بہت ساری احتیاطیں بیان کی گئی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی تھیں جن سے بچنے کا ذہن دیا گیا تھا اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو کیا آپ کو یاد ہے کہ ان سلسلوں میں کیا ہوا تھا، اور آج ہم وہ کون سے خاص سلسلے ہیں کہ جو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تحت نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ نے بیان فرمائے اور ہم نے ان کو چوائس کر کے آج کے لیے چنا ہے. آئیے ہم اس کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے کی کثرت کے ساتھ پڑھنے کا ذہن بنانے کی نیت سے اس فضیلت کے بعد درود پاک پڑھنے میں بھی شامل ہوں گے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک مشکات شریف کی ہے، سرکار نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک میں مل جائے کہ اس کے پاس رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اس مہینے کی برکت سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا. پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا سامان نہ کیا. اس حدیث پاک میں جہاں رمضان شریف کی اہمیت، والدین کی خدمت کی اہمیت بیان کی گئی ہے، وہیں اس حدیث پاک میں درود پاک پڑھنے کی بھی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے اور امتی سرکار پر درود نہ پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عشق و محبت رکھنے والا یقیناً نام محمد سن کر درود پاک پڑھے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر احادیث میں درود پاک کی بہت ہی فضیلتیں بیان فرمائی. چنانچہ ایک روایت میں ارشاد فرمایا، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں. تو آئیے محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا رسول اللہ۔ ایک بہت ہی پیاری اور دل کو مہکا دینے والی حدیث پاک سناتا ہوں جس میں ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ یہ حدیث پاک آپ بڑی غور سے سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور بڑی ایمان افروز ہے۔ اس حدیث پاک کو سننے کے بعد انشاءاللہ عزوجل ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، رسول مقبول، بی بی آمنہ کے چمن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے ایک آدمی سے 1000 دینار بطور قرض لیے، 1000 دینار قرض کے طور پر لیے۔ تو جس سے قرض مانگا گیا اس نے کہا کہ تم کوئی گواہ پیش کرو کہ جو تم قرض لے رہے ہو تو کوئی گواہ بھی تو ہونا چاہیے، میں تو تمہیں جانتا نہیں ہوں۔ تو قرض مانگنے والے نے کہا، کفا باللہ شہیدہ، اللہ تبارک و تعالی ہی گواہ کافی ہے، اللہ تعالی کی گواہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر قرض دینے والے نے کہا کہ تم کوئی ضامن دو کہ تمہاری ضمانت دے کہ تم مجھ سے قرض لے رہے ہو تو واپس لوٹا بھی دو گے کہ نہیں، میں کیسے مان لوں کہ تم قرض واپس لوٹا دو گے۔ تو پھر قرض مانگنے والے نے کہا، کفا باللہ کفیلا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہی کافی ہے۔ تو اب قرض دینے والے نے کہا کہ تم بالکل سچ کہتے ہو، اور پھر اس نے ایک مدت کے لیے 1000 دینار اسے بطور قرض دے دیے۔ قرض لینے والا ان دیناروں کو لے کر سمندر کے پار چلا گیا۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ قرض لینے والا قرض لے کر سمندر کے پار چلا گیا، قرض دینے والا بھی مطمئن ہو گیا، اور یہاں جو گفتگو ہوئی وہ آپ نے سن لی۔ آگے کیا ہوتا ہے سنیے۔ جب وہ قرض لے کر چلا گیا، قرض ادا کرنے کی مدت جب قریب آئی، کہ اب قرض دینا ہے، اور لینے والے نے لازمی سی بات ہے بڑی ہی اچھے انداز میں اس سے گفتگو کی تھی، جب یہ مدت قریب آئی کہ قرض واپس لوٹانا ہے، تو اس نے کشتی تلاش کی کہ میں اب کشتی میں بیٹھ کر سمندر پار جاؤں اور جس سے قرض لیا تو اسے واپس کر دوں گا۔ مگر اس کو کوئی کشتی نہ ملی کہ وہ جس کے ذریعے سمندر پار کرتا۔ تو اب اس نے کیا کیا، کشتی نہیں ملی تو بھائی چلو ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں، نہ ملی تو رہنے دیتے، بعد میں دے دیں گے، جب موقع لگے گا تب دے دیں گے۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک انوکھا کام کیا، اور وہ انوکھا کام کیا تھا ذرا سنیے، حیرت اور بڑا ہی حیران کر دینے والا۔ اس نے کیا کیا، ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور سوراخ کر کے اس میں وہ دینار ڈال دیے، اور اس میں ایک خط بھی تحریر کر دیا، اور کیل ٹھوک کر اس لکڑی کو اوپر سے بند کر دیا تاکہ اندر پانی وغیرہ سوراخ میں نہ جا سکے، اور اس لکڑی کو سمندر کے کنارے پر آ کر یہ کہہ کر سمندر کے اندر ڈال دیا۔ کیا کہا اس نے، یا اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی سے میں نے 1000 دینار قرض لیے تھے، تو اور میں ایک تلاش میں آیا مگر مجھے جانے کا کوئی راستہ، کوئی سبب نہ ملا، تو میں نے اس کو بطور گواہ یہ کہا تھا، کفا باللہ شہیدہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، اور بطور ضامن ہونے کے میں نے یہ کہا تھا، کفا باللہ کفیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ضمانت کافی ہے۔ تو اللہ کی شہادت اور اللہ کی ضمانت پر وہ شخص راضی ہو گیا، اور اس نے مجھے 1000 دینار بطور قرض دے دیے۔ میں نے کوشش کی کہ مقررہ مدت میں اس تک وہ قرض پہنچا دوں، اے اللہ تو جانتا ہے، اب تو اس کا امین ہے، تو اس رقم کو تو مالک کے پاس واپس پہنچا دے۔ یہ کہہ کر لکڑی سمندر میں ڈال دی، پھر وہ اپنے راستے ہو لیا، اپنے گھر آ گیا۔ ادھر کیا ہوا کہ قرض والے نے جب مدت پوری ہونے لگی تو یہ انتظار میں تھا کہ وہ آئے گا، بھائی بڑا اچھا آدمی تھا، بڑی اچھی اچھی باتیں کی تھی اس نے قرض لیتے وقت، تو وہ قرض لینے کے لیے اس مدت کے بعد آیا کہ شاید وہ کنارے پہ پھر مل جائے گا اور مجھے قرض واپس کر دے گا۔ مگر یہاں اسے کوئی نہ ملا، کوئی کشتی نظر نہ آئی۔ مگر جب وہ جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی ہے جو کنارے پر پڑی ہے، اس نے اس لکڑی کو جلانے کے لیے لے لیا اور گھر لے آیا۔ مگر جب گھر آ کر اس لکڑی کو پھاڑا تو اس میں سے 1000 دینار مل گئے، اور خط بھی ملا جس میں قرض لینے والے نے اس کو کوئی بات لکھی تھی، چنانچہ اس نے لکھا تھا کہ میں نے خدا کو امین بنا کر تمہارے لیے رقم خدا کے سپرد کر کے تمہارے پاس بھیج دی، اور میں یہ خط میں ساری صورتحال بھی تحریر کر رہا ہوں، تو لہذا تم میری اس امانت کو قبول کرو۔ قرض دینے والے نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے وہ رقم مل گئی اور میرا قرض ادا ہو گیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ چند دنوں بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی اور اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ مجھے اس طرح تمہارا قرض ملا، قرض دینے والے نے قرض لینے والے نے آپس میں گفتگو کی اور یوں ان کا احسن انداز میں معاملہ ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو حدیث پاک ہے یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنایا۔ اب اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں، سب سے اہم ترین بات جو اس میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ قرض ادا کرنے کی اچھی نیت ہونا، کہ قرض لیا ہے نا تو قرض دینے کی بھی نیت ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ قرض لے لیا تو اب دینا نہیں ہے، اب ہم مالک ہو گئے، یہ ہمارا ہو گیا ہے، اب دینا کیسا، ٹھیک ہے دے دیا دے دیا، دیکھیں گے جب آئے گا تب دے دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ قرض لیا ہے تو دینا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اور جس کی اچھی نیت ہوتی، بلکہ روایت کا مفہوم ہے کہ اگر قرض دار کی قرض دینے کی نیت ہوتی ہے اور وہ تنگ دست ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس معاملے میں مدد فرماتا ہے، اور جس کی قرض دبا لینے کی نیت ہوتی ہے تو پھر وہ تباہ و برباد ہوتا ہے، بعض اوقات دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور دنیا میں کچھ نہ بھی ہو تو آخرت کے معاملات تو یقیناً بڑے ہی سخت ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی قرض لینے کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے، لوگ قرض لیتے ہیں، اب وہ قرض چاہے چھوٹی رقم ہو چاہے بڑی رقم ہو، لینا تو ہے نا، قرض تو قرض ہے، چاہے وہ سامان کی صورت میں ہو چاہے پیسوں کی صورت میں ہو، ہزار دو ہزار بھی قرض ہوتے ہیں اور اس سے بڑھ کر رقم 50,000,00,000 روپے، اور بعض لوگ تو بہت بڑی بڑی رقمیں قرض لیتے ہیں۔ قرض لینے والے یہ غور کریں کہ اگر ان کی قرض ادا کرنے کی طاقت ہے اور وہ جان بوجھ کر ڈیلے کر رہے ہیں، جان بوجھ کر ٹالم ٹول کر رہے ہیں، جان بوجھ کر قرض ادا نہیں کر رہے، تو وہ کہیں امانت میں خیانت کے مرتکب تو نہیں؟ پھر جو مدت مقرر کی تھی اور بات چیت طے کی تھی کہ میں ایک مہینے بعد دے دوں گا، ایک سال بعد دے دوں گا، تو 10 سال گزر گئے، کھا لیا پی لیا، ڈکار بھی نہیں دے رہے، ہضم بھی نہیں ہو رہا، تو قرض ادا کرنے کی نیت نہیں ہے کیا؟ ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ قرض لے لیتے ہیں، قرض لیتے وقت تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے، جیسا کہ ہم نے جو روایت میں سنا ہے، تو اس میں بھی اس نے جو باتیں کی وہ بڑی ہی دل کو دلاسہ دینے والی تھی، کفا باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، کفا باللہ کفیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ضامن ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، یہ بڑی دلاسہ دینے والی باتیں تھی۔ اگر ہم اپنے دور پر غور کریں تو ہمارے دور میں بھی قرض لینے والا بڑی ہی رونی صورت بنا کر اور بہت ہی دلاسے دے کر اور بڑی ہی جو ہے میٹھے انداز میں گفتگو کر کے قرض تو لے لیتا ہے، اور ہاں ہاں میں لوٹا دوں گا، اتنے دن میں لوٹا دوں گا، اتنے دن میں لوٹا دوں گا، میری بات کا یقین کرو، اور جب قرض لوٹانے کی باری آتی ہے تو قرض واپس لوٹانے کا ذہن نہیں بنتا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہمارے دل میں لالچ ہے؟ کہیں ہم دھوکے کے عادی تو نہیں بن گئے؟ کہیں ہم مال کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو گئے؟ تو ہمیں اس حدیث پاک سے، بنی اسرائیل کے اس واقعے سے اپنے لیے مدنی پھول لینے چاہیے، اور قرض اگر ہم نے لیا ہے تو اس قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے، ٹالم ٹول نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں یہ پتہ چلا کہ قرض لینے والے کا یہ معاملہ ہونا چاہیے، تو قرض دینے والا بھی تو کتنا اچھا تھا کہ اس نے کتنا اعتبار کیا کہ ایک انجان شخص کو فقط اس کے اس کہنے پر کہ اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، فقط اس کہنے پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ضامن کافی ہے، اس نے قرض دے دیا، اور اس کی نیت اچھی تھی، اس نے کامل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کیا تھا، اور کامل بھروسہ کر کے نیک نیتی کے ساتھ اس مسلمان کی مدد کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز میں اس کے قرض کے لوٹنے کا سبب بنایا۔ بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا یہ بنی اسرائیل کے ان دونوں نیک افراد کی کرامات میں سے بھی شمار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لکڑی کے اندر دینار وغیرہ بھر کر اور پھر سمندر کے سپرد کر دینا، وہاں سے اس کا بھیجنا اور وہاں یہاں پر اسے بالکل صحیح انداز میں مل جانا، یہ اسے علماء نے کرامت کے زمرے میں بھی شامل کیا ہے. اگرچہ چلے ہم اسے کرامت سمجھ لیتے ہیں، مگر ہم اتنی زحمت تو کر سکتے ہیں نا کہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہی پورا کر لیں. ہاں ہاں، ہم تو لاکھوں روپے لے لیتے ہیں، لاکھوں روپے لے لیتے ہیں اور پھر اس شخص کو بجائے قرض دینے کے، اس کا احسان ماننے کے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے، اسے آنکھیں دکھاتے ہیں، ارے بھائی کیا ہے، کیوں پیسے مانگ رہے ہو؟ ہاں بھائی جب آ جائیں گے تب دے دوں گا، تمہیں کھا تھوڑی گیا ہوں، مجھ پر اعتبار نہیں ہے، مارکیٹ میں تو بیٹھا ہوں، کوئی چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا، یہی تو دکان ہے میری، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں روز روز آ جاتے ہو؟ اس طرح کی گفتگو کر کے قرض دینے والے نے، جس نے احسان کیا ہے، اس کی دل آزاری کا سبب بھی بنتے ہیں. اور بعض اوقات تو دھوکہ دہی کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کہ بڑے ہی چمکیلے کپڑے پہن کر، بڑی ہی ٹپ ٹاپ کے ساتھ کار میں آتے ہیں، اپنے کاروبار کی، جھوٹے کاروبار کی نمائش کروا کر قرض لیتے ہیں، کاروبار میں پیسے لوگوں کے جو ہے بطور قرض شامل کرتے ہیں، اور پھر وہ سارا جو ہے بوریا بستر باندھ کر جب اچھی خاصی رقم جمع ہو جاتی ہے تو مارکیٹ سے غائب ہو جاتے ہیں. چلے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تبارک و تعالی تو حساب لینے کو کافی ہے نا، ہم اللہ تبارک و تعالی سے تو نہیں چھپ سکتے، کسی عام انسان کو تو دھوکہ دے دیں گے، اور ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ مال جو ہم نے لاکھ دو لاکھ دس لاکھ کروڑ دو کروڑ نہیں چلے ارب کما لیا ہے کسی سے دھوکہ دے کر، تو کیا یہ ہماری ساری زندگی کے لیے ہمیں راحت دے دے گا؟ چلے بھائی ٹھیک ہے، آپ کہیں گے ہاں دنیا میں راحت ہو گئی، کیا یہ قبر میں ساتھ جائے گا؟ کیا قبر میں ہمیں عذاب سے بچا سکے گا؟ کیا ہماری قبر میں وسعت کا سبب بنے گا؟ کیا ہمیں قبر میں کوئی اس کے وجہ سے تکالیف میں کمی آ جائے گی، کوئی ہمارے لیے راحت کا سامان ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ہم نے یہ جو کیا ہے نا، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی وبال کا سبب بن سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اگر توبہ کیے بغیر بھر گئے اور قرض جس سے لیا ہے اس کو راضی کیے بغیر، اس کا ادا کیے بغیر اگر مر گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے یہ سانپ و بچھو کی صورت میں قبر میں آ جائے. یہ جو حدیث پاک ہم نے قرض کے حوالے سے سنی، ہمارے معاشرے میں اگرچہ قرض لینے اور دینے کا ایک اچھا خاصا معاملہ ہوتا ہے، مگر دھوکے سے بچنے کا ذہن نہیں، وعدہ پورا کرنے کا ذہن نہیں. اس نے دیکھیں وعدہ پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کی، تلاش کیا، نہیں ملی کشتی، نہیں ملی، تو اب اپنی تئی کوشش کر کے اس نے مال پہنچانے کے لیے راستہ اختیار کیا. تو کیا ہم اپنے ذہن میں یہ بات بھی رکھتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے دینا ہے، لیا ہے تو میرا اپنا نہیں ہے، بلکہ جس کا ہے، جس سے لیا ہے، اسی کی ملکیت ہے. تو یہ اگر ہمارا ذہن ہے اور وعدہ پورا کرنے کا ذہن، کہ مسلمان نے وعدہ کیا ہے نا، زبان دی ہے، اپنی زبان سے اقرار کیا ہے، میری زبان سے کہا ہوا کلمہ غلط کیسے ہو سکے؟ تو آئیے آج کے اس سلسلے میں ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے اور ہماری ادا کرنے کی طاقت ہے، تو جلد سے جلد، بلکہ کل نہیں آج ہی، اٹھ کر اس کے پاس جا کر اس کا قرض ادا کر دیں، اور اگر طاقت نہیں ہے تو اس سے جا کر مہلت لیں، اور اس کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو اس سے معافی بھی مانگیں، اور اپنی آخرت کو، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے. یاد رکھیے اگر ہماری نیت اچھی ہوگی، اچھی نیت کے ساتھ اگر ہم یہ معاملہ کرنے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا کارساز و مددگار ہوگا، ہماری ایسے غیب سے اسباب بنیں گے ہمارے لیے کہ قرض جو ہے انشاءاللہ عز و جل ادا ہو جائے گا. نیت صاف، منزل آسان، یہ مقولہ، یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، نیت صاف، منزل آسان، نیت میں خطرہ، جھولی میں پترہ. امیر حسن فرماتے ہیں جس کی نیت خراب ہوتی ہے تو اس کے معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو اپنی نیت صاف کر لیجئے، اور جس سے قرض لیا ہے اس کو ادا کر دیجئے یا اس سے مہلت لے لیجئے، اور دھوکے سے بچیے، وعدہ خلافی سے بچیے، انشاءاللہ آپ اپنے اندر سکون پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا یہ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو مختلف مدنی گلدستے دکھائیں گے، جس میں ہم نے پچھلے سلسلوں میں جو نگران شورا نے مدنی پھول دیے ہیں مختلف معاملات کے حوالے سے، جیسے کہ دھوکے کے حوالے سے، اسی طرح اور بھی بہت سارے سلسلے ہوئے جس میں نگران شورا نے ہمیں سمجھایا ہے، احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، انشاءاللہ عزوجل ہم اس کے متعلق سنیں گے۔ ابھی ہم کچھ دیر میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھائیں گے، آپ دیکھیے گا دھوکے کے بارے میں، اور وہ بڑا انوکھا دھوکا ہے۔ کہ کیا ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے کہ چلو یار، انسان کے ساتھ تو دھوکا، دوست کے ساتھ دھوکا، بھائی کے ساتھ دھوکا، دکاندار کے ساتھ دھوکا، کبھی کبھی اپنے ابا کو بھی چکمہ دے دیتے، جی ہاں اپنے بہت ہی قریبی رشتہ دار کو بھی دھوکا دیا جا سکتا ہے، استاد کو بھی دھوکا دے دیتے ہیں، سیٹھ کو بھی دھوکا دیا جا سکتا ہے۔ مگر جس دھوکے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور جو مدنی گلدستہ آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دیکھیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس طرح کا بھی دھوکا دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس مدنی گلدستے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آخر یہ دھوکا کیسا دھوکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، کہ مارکیٹ تو مارکیٹ، بازار تو بازار، دھوکا دینے والوں نے مسجد کے اندر آ کر بھی دھوکے دیے، مسجد کی کمیٹی کو چونا لگایا، ایسے دھوکے دیتے ہیں اور ایسا عجیب انداز اختیار کرتے ہیں۔
یہاں مسجد کے اندر ہمارے پاس ایک آدمی آیا کمیٹی والوں کے پاس، اور اس کا جو تھوڑا سا جو فرج خراب تھا، کہیں کہیں سے ماربل جو نکل رہا تھا، پین لگا کہ ہماری طرف سے رگڑائی ہو جائے گی، ہم آپ کو رگڑائی یہاں کروا دیتے ہیں۔ کمیٹی والوں نے بولا ٹھیک ہے، اگر آپ رگڑائی کراتے ہیں تو کروا دیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کہ دوسرے دن جو ہے دو مشینیں لا کے یہاں پر چھوڑ دیں اور رگڑائی پہ بندے لگا دیے۔ ایک دن رگڑائی کی، دوسرے دن اس آدمی نے کمیٹی والوں سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پالش آپ کی طرف سے ہوگی، لہٰذا پالش کے آپ پیسے دے دیں۔ تو وہ پالش کے پیسے اس کو دے دیے کمیٹی والوں نے، چلو یہ مشینیں تو یہاں چلا رہے ہیں تو پالش لے کے آ جائیں۔ وہ پالش لے کے لیے چلا گیا، شام کو یہ رگڑائی والوں نے بولا کہ بھائی ہمیں تو آپ پیمنٹ دو۔ تو کمیٹی والوں نے بولا بھائی وہ آدمی نے تو ہمارے کو یہ کہا تھا کہ رگڑائی ہے، میں اپنی طرف سے کروا رہا ہوں۔ بولا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس نے ہمارے کو یوں بولا ہے، بھائی آپ رگڑائی کریں، کمیٹی والے آپ کو پیمنٹ دیں گے۔ کمیٹی والوں نے بولا بھائی اس طرح تو نہیں، ہمارے سے تو یہ کہا تھا کہ رگڑائی میں کراؤں گا، پالش آپ کروائیں گے۔ پالش کے پیسے وہ بندے لے گیا جو اپنی طرف سے رگڑائی کرانے کے لیے بول گیا، پالش کے پیسے وہ لے کے چلا گیا، رگڑائی لے بےچارے جو ہے ان کے ساتھ بھی فراڈ گیا، مسجد کے ساتھ بھی کام ادھورا رہ گیا ہمارا۔
اب کیا کہیں گے اس کو، کہتے نا کہ وہ گری ہوئی کو، یہ کس طرح مطلب لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں، کس طرح لوگوں کو لوٹتے ہیں، مذہب اور دین کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ دیکھیے کسی کو آدمی زہر دے نا تو اس کو پتا ہے یہ زہر ہے، تو وہ زہر کو زہر سمجھ کے ہی کھا لے گا، زہر کو زہر سمجھ کے ہی پی لے گا، اس کو پتا ہے کہ میں زہر ہی کھا رہا ہوں، میں زہر ہی پی رہا ہوں۔ لیکن شہد دکھا کر زہر پلانا تو لوگوں کا شہد سے اعتماد نہ اٹھ جائے۔ آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ کو مسجد ملی، مسجد کی کمیٹی ملی، کمیٹی والوں کا جیب کا پیسہ تھوڑی جاتا ہے، آپ اللہ کے نام پر اللہ کے گھر کے لیے جو چندہ دیا گیا وہ لوٹ کر چلے گئے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ لوٹ کر کوئی خوشحال ہو جائیں گے؟ آپ سوچیے تو صحیح، آپ کا بنے گا کیا؟ یہ روپیہ جو آپ نے لے لیا دھوکے سے، جو بھی دھوکے باز اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہے، دھوکہ دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، جو خیانت کرتے، جو مطلب اس طرح کے لوگوں کو کرتے ہیں، یہ فراڈ یہ قسم کے جو لوگ ہیں، یہ سب کے سب توجہ کریں۔ یہ پیسہ جو آپ نے لے لیا، ڈنڈی مار کر لے لیا، جو بھی کر کے لے لیا، لوگوں کو دھوکہ دے دیا، اتنا میٹر تھا اتنا میٹر پہنا دیا، اتنا وزن لکھا تھا اتنے وزن میں پہنا دیا، اتنا مطلب کہ وہ آئٹم تھی وہ آئٹم میں آپ نے پہنا دیا، یہ سب آپ نے کر دیا، کرنا تھا جو کر لیا، اب کیا پیسے آ گئے، کھا بھی لیا، خرچ بھی کر دیا، گھر بھی لے لیا، کار بھی لے لی، بیوی کا سونا بھی بنا دیا، بچوں کی تعلیم بھی ہو گئی، عزت بھی مل گئی، پیسہ کہاں ہے وہ والا، ختم ہو گیا نہیں، باقی ہے، وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، جو آپ نے دھوکہ دے کر لیا نا اپنی جگہ کھڑا ہوا۔ آپ ابھی توبہ بھی کر لو نا، وہ پیسہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، وہ جس کا ہے، جس کا دھوکہ دے کر لیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو غور کرنا پڑے گا، وہ آپ کا نہیں تھا، آپ نے لوٹا ہے، آپ نے دھوکہ دیا ہے، آپ نے فریب کیا ہے، چیٹنگ کی آپ نے، یو آر اے چیٹر، آپ چیٹر ہیں، اب دھوکے باز ہیں, جھٹکا لگ رہا آپ کو, آپ نے کتنے جھٹکے دیے لوگوں کو, گھروں میں جا جا کر جب اسے کپڑا کھولا تو کپڑا خراب, اناج کھولا تو اناج خراب, گھی نکالا تو گھی خراب, تیل نکالا تو تیل خراب, مسالہ نکالے تو مسالے خراب, مشین کھولی تو مشین خراب, یہ کھولا تو یہ خراب, وہ کھولا تو وہ خراب, اسٹیکر آ جائے تو نیچے کچھ اور لکھا, اوپر آپ نے اسٹیکر لگا دیا, یہ سب خراب. اتنے جھٹکے آپ نے لوگوں کو دیے. آج میں نے مدنی چینل پر بیٹھ کر آپ کو کہا او دھوکے باز, اور آپ کو جھٹکا لگ رہا ہے کہ یہ میرے کو تو نہیں بولا. کیوں, چور کی داڑھی میں تنکا؟ کل قیامت کے روز اگر کہا گیا او دھوکے باز, اور سب کے سامنے کھڑا کر دیا گیا کہ دھوکے باز کو ایک جھنڈا دیا جائے گا, جھنڈا لگایا جائے گا, دھوکے کا جھنڈا, اور اس سے لوگ پہچانے گئے یہ دھوکے باز ہے. اب آپ غور کیجئے, دھوکہ دینے والوں کیا بنے گا آپ کا؟ یعنی اگر آپ گلی کوچے میں مشہور ہو جائیں, محلے میں مشہور ہو جائیں, یہ دھوکے باز ہے, محلے میں رہنا مشکل ہو جائے, مارکیٹ میں مشہور ہو جائے, دھوکے باز ہے, مارکیٹ میں رہنا مشکل ہو جائے. وہ قیامت کی نشانی, فتنوں کے دور کی وہ علامت یاد آ رہی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ باتیں کریں گے, وہ نہیں فلاں جگہ فلاں قبیلے میں ایماندار آدمی, یعنی ایماندار آدمی ایسا ہو جائے گا کہ کہیں کوئی ایک پتہ چلے گا ایماندار کا چرچا ہو, یار وہ ایماندار آدمی, یعنی ایمانداری اتنی کم ہو جائے گی.
مدنی چل کے ناظرین, یہ دیکھا آپ نے, ایسا بھی دھوکہ ہوتا ہے. نگرانی شورا نے فرمایا نا کہ چلو یہاں دھوکہ دیا وہاں دھوکہ دیا, یار مسجد کو بھی نہ چھوڑا, یعنی دین کے نام پر بھی دھوکہ آج کل لوگ دے رہے ہیں. تو جو ایسے ہیں, دیکھیں سارے ایسے نہیں ہیں نا, اس کا یہ مقصد بھی نہیں کہ معاذ اللہ عز و جل جو مسجدوں کی خدمتیں کر رہے ہیں یا جو دینی اداروں کو چلا رہے ہیں, ان میں ایسے لوگ سارے ایسے ہوتے ہیں, سارے ایسے نہیں ہوتے, بعض ایسے خراب لوگ دھوکہ دینے والے شامل ہو جاتے ہیں جو ان کو بھی بدنام کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کے دل آزاریوں کا سبب بنتے ہیں. ان لوگوں کی ہمیں پہچان پیدا کرنی چاہیے. اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر ایک پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ جو آیا اس پر اعتماد کر لیا, جو آیا اس کو اس کی بات میں ہم نے اسے قبول کر لیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ صحیح کہہ رہا یار, ہاں یہ بڑے اچھے کپڑے پہن کر آیا تھا, ہاں یار اس کی دکان بھی ہے, ہاں اس کے پاس مال بھی بہت سارا ہے, ہاں یار لگ تو ظاہری طور پہ اچھا رہا ہے, تو ہم نے اعتبار کر لیا اس پر, اعتبار کر کے ہم نے سارا اس کے حوالے کر دیا. کیا شرعی رہنمائی لی تھی کہ کیا مسجد کے متولی کو اس طرح مسجد کی رقم یا وقف کی رقم کسی کو کسی کے حوالے کر دینا اور کوئی اعتبار بھی نہ ہو, کوئی ضامن بھی نہ ہو, کیا ایک شرعی رہنمائی لی تھی؟ میں آپ کو سوچنے کے لیے مدنی پھول دے رہا ہوں کہ سوچیں, اس پر بھی سوچیں. یہ خالی یہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں اعتبار کسی پر کرنے کے لیے تھوڑا سا سوچیں, پہچان پیدا کریں. اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, کہ ضروری نہیں ہے بظاہر اچھا لگنے والا, بظاہر خوبصورت نظر آنے والا, بظاہر با اعتماد نظر آنے والا واقعتاً با اعتماد ہو بھی. اس کے لیے ہمیں پہچان کرنا پڑے گی, اور یہ مدنی ماحول میں آنے جانے, دین کے ماحول سے وابستہ رہنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل یہ پہچان بھی ہمیں آ ہی جائے گی, شرعی معاملات میں بھی ہمیں انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا. مگر ہے بڑی حیرت والی بات کہ یار مسجد کو بھی نہ چھوڑا. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کا اگر چپل چوری ہو جائے, یہ تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے, چپل چلے جاتے ہیں, مسجدوں سے موبائل چلے جاتے ہیں لوگوں کے, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سجدے میں گئے, اوپر والی جیب میں موبائل ہوتا ہے, سجدے میں گیا. ایک اسلام میں گیا, مجھے واقعہ یاد ہے, وہ کہتے ہیں میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا, آخری صف میں تھا تو جب سجدے میں گیا تو میرا موبائل نیچے گر گیا, سجدے میں گیا جب تک تھا, واپس اٹھا تب بھی تھا, اور پہلی دوسری رکعت پڑی تب تک بھی تھا, میں نے جیب میں نہیں رکھا, اس کو ہلایا جلایا بھی نہیں. جب دوسری رکعت کے سجدے میں گیا اور جب میں نے دیکھا تو میرا موبائل غائب تھا. کون لے گیا؟ کوئی جنات لے گئے تھے؟ نہیں, نیچے سے ہاتھ ڈال کے کوئی پیچھے سے ہاتھ صاف کر کے چلا گیا. یعنی مسجدوں میں بھی یہ معاملات ہیں اور لوگ اس طرح پریشان کرتے ہیں, نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, دین سے دوری ہے, مدنی ماحول سے دوری ہے. لہذا اپنا ذہن بھی اچھا کریں اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں. ایک مدنی گلدستہ ہم آپ کو اور دکھاتے ہیں جس میں ہمیں بہت ساری احتیاطیں بیان کی گئی ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، جیسے کہ کچھ آلات ہیں کہ یہ ان آلات کا استعمال یہ ہوتا ہے، اور ہمارے فیضان مدینہ میں جیسے مساجد، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، جامعۃ المدینہ بھی ہے اور دیگر مکاتب بھی ہیں، تو یہاں پر بھی وہ آلات نصب کیے گئے ہیں تاکہ کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی ہو، کوئی حادثہ ہو، تو اس سے نمٹنے کے لیے فوراً ہی کوئی کام کیا جائے، کوئی پیش رفت کی جائے۔ تو آئیے میں اس اعتبار سے بھی آپ کو ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ سامان جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان کی کتنی افادیت ہے اور کتنی ضرورت ہے، اور اس کا استعمال کرنا یا استعمال آنا ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آگ بجھانے کے یہ جو سلنڈر ہیں لال کلر کے جو آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کے نہیں ہیں۔
یہ آگ بجھانے کی وہ تمام چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ ہمارے پاس فیکٹری میں، اس میں سے کچھ چیزیں گھروں میں ہر وقت موجود ہونی چاہیے، جن میں سے سب سے پہلے یہ سلنڈر ہے آگ بجھانے کا آلہ جسے کہا جاتا ہے فائر ایکسٹنگوشر۔ اس کا موجود ہونا سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اس میں تین چار طرح کی اقسام آتی ہیں، جس میں سے یہ پاؤڈر والا جو ہے یہ ہر طرح کی آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کیس آف ایمرجنسی یہ بندے اگر آگ کی لپیٹ میں آ جائے تو ہم اس کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں اس کو، یا کوئی بھی چیز اگر آگ پکڑ لیتی ہے اس کو اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ فیضان مدینہ نے ایک بہت اچھا قدم کیا ہے کہ انہوں نے سب چیزوں کا استعمال کیا ہے۔
تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول عطا رضا مدنی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔
سلنڈر ہے فائر ایکسٹنگوشر، یہ مختلف اقسام کے ہیں۔ یہ اس میں ڈی سی پی ڈرائی پاؤڈر ہوتے ہیں، سی او ٹو ہوتے ہیں، اے ٹرپل ایف ہوتے ہیں، تو یہ مختلف فائر پر کام کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ الیکٹرک کی آگ کے اوپر زیادہ تر جو یوز ہوتے ہیں ملٹی پرپز ڈی سی پی جو ڈرائی پاؤڈر ہے، یہ ہر قسم کی آگ کے اوپر اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح سی او ٹو بھی ہم جو یوز کرتے ہیں الیکٹرانک آلات کے اوپر، کمپیوٹر، ٹی وی وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پر ہم سی او ٹو یوز کرتے ہیں فائر پر، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے آگ بجھ جاتی ہے، لیکن اس سے اس کے نقصانات نہیں ہوتے۔ ڈی سی پی جو ڈرائی پاؤڈر ہے اس سے بھی آگ بجھ جاتی ہے، لیکن پورے اس آلات کو، اس مشینری کو بالکل پاؤڈر پاؤڈر وائٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ اور ایک تیسرا سلنڈر ہے جو اے ٹرپل ایف، وہ فوم ٹائپ ہے، وہ کیمیکل، پیٹرول اور اس طرح کی آگ پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔
تھنر، پیٹرول، اسپلٹ، ان تمام لائٹ فیولز کے علاوہ ہر آگ کو آپ پانی سے بجھا سکتے ہیں، لیکن الیکٹرک کی آگ کو آپ پانی سے نہیں بجھا سکتے۔
اگر ہم کسی پانی کو یوز کریں گے تو وہ اس پانی کی وجہ سے آگ مزید بڑھتی ہے، جہاں جہاں وہ آئل یا جو ڈیزل یا جو بھی فیول ہے وہ پھیلتا جائے گا پانی کے ساتھ، اس آگ کو بڑھاتے جائے گا اور آگ مزید بڑھتی جائے گی اور مزید نقصانات کرتی جائے گی۔ تو لہذا اس کیمیکل اور ڈیزل وغیرہ کی آگ پر ہم اے ٹرپل اے فوم ٹائپ یوز کرتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ اس لیکوڈ سے ہلکا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اپنی ایک لیئر بناتا چلا جاتا ہے، اس لیئر کی وجہ سے وہ آگ کی آکسیجن اور آگ کو بالکل کٹ کر دیتا ہے، جیسے ہی آکسیجن کٹ ہوتی ہے اور وہ آگ وہیں پر فوری طور پر بجھا دی جاتی ہے۔
مطلب وہ کورٹ کرتا ہے، کوٹڈ کر دیتا ہے، اس کو یوں کہیں گے آپ، ہے نا؟
جی، اس کو
کوٹڈ کر دیتا ہے کہ وہ کوٹ ہو جاتا ہے اور اس کو آکسیجن پرووائڈ نہ ہو،
جی،
اس کو آکسیجن سے اس کو روکا جائے تاکہ یہ مزید پھیلنے سے بچے۔
بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ سلینڈر پڑے ہوتے ہیں حادثات کی جگہ پر، آگ لگی ہوئی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چلتا کس طرح ہے، تو اس کا استعمال بالکل ہی نہایت آسان ہے۔ آپ یہ لاک پن ہوتی ہے اس میں، سمپل ایک، آپ نے اس کو کھینچنا ہے تاکہ یہ حادثے سے پہلے کوئی دبا نہ دے، بس آپ نے سمپل پن کھینچی اور دبا دیا اور بس اس میں سے پاؤڈر نکلے گا اور آگ بجھانے کا کام کرے گا وہ. خدا نخواستہ کہیں آگ لگ گئی تو آپ اس پہ فائر بلینکٹ ڈال سکتے ہیں.
کتنی دیر میں یہ آگ گھر پر یا اطراف پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے؟
حاجی صاحب, ایک فائر جو ایک چھوٹی سی فائر ہوتی ہے اس کو بڑی آگ ہونے میں صرف 3 منٹ کا وقفہ درکار ہوتا ہے. کوئی رکاوٹ درکار نہ ہو تو ایک بہت بڑی آگ بن جاتی ہے.
ایک کمرے کی آگ 3 منٹ کے اندر پورے کمرے کو ختم کر دیتی ہے. اگر وہ 3 منٹ آپ نے پہلے ٹیلی فون کی تلاش میں, نمبر حاصل کرنے میں یا اطلاع دینے تک میں ضائع کر دیے, تو پھر آپ تصور کر لیجئے کہ فائر بریگیڈ کے پہنچنے تک آپ کا پورا گھر آگ سے جل چکا ہوگا.
3 منٹ کے اندر اندر یہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے.
اس چینل کے توسط سے ایک میسج دینا چاہوں گا عوام کے لیے بھی اور اپنے اعلیٰ حکام کے لیے بھی کہ جو فائر فرسٹ ایڈ روڈ سیفٹی کے جتنے بھی یہ پروگرامس ہیں, جو اویئرنیس سیشنس ہیں, ان کو اسکول کا اور سلیبس کا پارٹ بنا دیا جائے. اور عوام سے یہ درخواست ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا آلہ جو آگ بجھانے کا ہے, جس کو ہم فائر ایکسٹنگوشرز کہتے ہیں, جو 1000 روپے سے لے کے شاید 3000 روپے تک کی کاسٹ کا ہو, یہ ہر گھر میں, ہر شاپ پہ, ہر فیکٹری میں, ہر جگہ پر انسٹال کریں. ہمارے وہاں لوگ فائر بریگیڈ, ریسکیو, بم ڈسپوزل, کیجولٹیز, ایسے اداروں کے نمبر اپنے پاس سیف نہیں رکھتے. ڈائریکٹ فائر بریگیڈ کو کال نہیں آتی, جس کی وجہ سے ہم تک پہنچنے میں اطلاع جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے. لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے کہ ایمرجنسی ادارے, چاہے ایمبولینس ہو, فائر بریگیڈ ہو, پولیس ہو, ان تمام اداروں کے جب ہوٹرز آن ہوتے ہیں, امبر لائٹس آن ہوتی ہیں, تو پھر ان کو راستہ دیا جائے تاکہ اپنی ایمرجنسی پہنچ.
جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آگ کے حوالے سے آلات پر بڑی اچھی گفتگو سنی. نگران شورا بھی مدنی پھول دیے اور ہمارے دیگر اسلامی بھائیوں نے اس بارے میں مدنی پھول دیے. آپ نے فیضان مدینہ کے کچھ مناظر بھی دیکھے کہ جہاں پر آگ سے بچنے کے حوالے سے آلات کو نصب کیا گیا ہے اور اس کی معلومات بھی ساتھ میں آویدہ کی گئی ہے. ہمیں اس معلومات کو بھی پڑھنا چاہیے کہ وہ معلومات کیا ہے, کس طرح اس کو چلانا ہے, اور جب آگ لگ جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے. جیسا کہ ابھی ایک اسلامی بھائی جو یہ تاثرات دے رہے تھے, فرما رہے تھے کہ اس کو سلیبس کا حصہ بنا دیں. چلیں, مدنی چینل نے ماشاءاللہ ہماری رہنمائی کی اور ہمیں اس حوالے سے بتایا کہ ایسے موقعوں پر جب حادثہ ہوتا ہے تو فوری طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے. جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ چونکہ محسن ہے ہمارے, ہر معاملے میں رہنمائی فرماتے ہیں, تو بھگدڑ جب مچ جائے یا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے, لوگ بھاگ رہے ہوں, تو اس وقت آپ نے ایک احتیاط بتائی کہ جب ایسا کوئی سلسلہ ہو کہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں, کہ بڑی بھگدڑ مچ گئی, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, تو بجائے آپ بھاگنے کے کسی شے کا سہارا لے کر اس سے چمٹ جائیں, چاہے دیوار ہو, چاہے کار ہو, کوئی چیز ہو جس سے آپ چمٹ جائیں گے, تو انشاءاللہ تعالی آپ نقصان سے بچ جائیں گے. اور اگر آپ بھگدڑ میں شامل ہو گئے اور آپ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی نقصان ہو جائے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ احتیاط ہیں, جسے کہتے ہیں حفظ ما تقدم, کے تحت سمجھنے کے لیے, یعنی پہلے سے ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہم اس میں خدا نہ خواستہ کبھی کسی حادثے کا شکار ہوں, اللہ نہ کرے ہوں, تو اس معاملے میں جو ہماری رہنمائی ہے اس پر ہم عمل کر کے اپنے آپ کو اور دیگر لوگوں کو بچا سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل کچھ دیر بعد نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوں گے. اس سے پہلے آئیے ہم انشاءاللہ کچھ ڈاکٹرز کے تاثرات آپ کو سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کس کس طرح آگ لگتی ہے, کچن میں چولہے کے ساتھ جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ کیسے آگ سے جھلس جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ آگ اگر لگ جائے, اگر کوئی شخص جھلس جائے تو امیڈیٹلی اس کے ساتھ کیا فرسٹ ایڈ کرنی چاہیے, کیا فوراً اس کے لیے طبی سہولیات مہیا کرنی چاہیے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. میں امید کرتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں کو آپ نے نوٹ کر لیا اور ہم سب نے اس کو محفوظ کر لیا اور ان کی بتائی گئی احتیاطوں پر اگر عمل کرنے کی کوشش کی, تو ہم اپنی فیکٹری کو, اپنے بچوں کو, خود کو, اپنے گھر کو, اپنے گھر کے لوگوں کو آگ کے جلنے سے کسی حد تک بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں.
میرا نام ڈاکٹر احمر ہے, میں یہاں برن سینٹر سیبل ہاسپٹل میں انچارج کے فرائض انجام دیتا ہوں. جلے ہوئے 4 طرح کے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ فائر برن سے جلے ہوئے ہوتے ہیں, جو آگ سے جلنا جسے کہتے ہیں, یہ ہمارے تقریباً 60% کیسز ہوتے ہیں. اور جو بقیہ کیسز ہوتے ہیں وہ الیکٹریکل برن, بجلی سے جلے ہوئے, کیمیکل برن, مختلف کیمیکل ہوتے ہیں جو گھروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں, ایگریکلچر میں استعمال ہوتے ہیں, فصلوں میں استعمال ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے, ان سے جلے ہوئے ہوتے ہیں, اور آخر میں گرم پانی سے جلے ہوئے. ہمارے ہاں زیادہ تر جلے ہوئے کیسز آگ سے آتے ہیں, اور آگ سے جو جلتے ہیں وہ غفلت, لاپرواہی اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے. زیادہ تر اس میں سے بھی خواتین ہوتی ہیں جو کچن میں جل رہی ہوتی ہیں. وہ کس لیے جلتی ہیں؟ کہ دوپٹہ پہننے کا, کپڑوں کا اسٹائل عجیب سا ہوتا ہے, کپڑے اتنے ریشمی ہوتے ہیں, وہ اندر چلی جاتی ہیں, آگ بھڑک گئی وہ اس کے قریب ہوتی ہیں, بعض مرتبہ وہ دوپٹے سے پتیلی اتار رہی ہوتی ہیں, وہیں پہ شعلہ ان کے دوپٹے میں لگتا ہے, پھر وہ دوپٹہ بجھاتے بجھاتے پورے کپڑوں میں آگ لگا لیتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ لوگوں کی بعض مرتبہ موت کا باعث بھی بنتی ہیں. ایک اور وجہ جو سب سے بڑی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوکنگ رینج کے پیچھے ایک پائپ ہوتا ہے جو مین لائن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. وہ پائپ ربڑ کا ہوتا ہے, پیلے رنگ کا. اب وہ ربڑ کا پائپ کچھ دن کے بعد جا کے, سال دو سال چار سال کے بعد, ہارڈ ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. سخت ہونے کے بعد وہ چٹکتا ہے جیسے عام پائپ چٹکتے ہیں, اس میں سے گیس لیک ہونا شروع ہوتی ہے. تو لوگ کبھی پرواہ بھی نہیں کرتے, دس دس بیس بیس سال سے وہ پائپ لگا رہتا ہے, اس کو اگر چینج کر لیں ہر تین سال بعد چار سال بعد تو وہ اس خطرے کا باعث نہیں بنے گا, کیونکہ آگ اس میں سے گیس نکلنا شروع ہوتی ہے. اچھا, کچن رات میں بند کر دیے جاتے ہیں. جب رات میں وہ بند کر دیے جاتے ہیں, صبح جب اہل خانہ اٹھتی ہیں, خاتون خانہ, تو وہ جا کے ماچس جلاتی ہیں بچے کو ناشتہ بنانے. اس وقت وہ ویسے بھی نیند میں ہوتی ہیں, انہیں اتنا ذہن میں ہوتا بھی نہیں کہ کیا اسمیل آ رہی ہے, ایک دم بلاسٹ ہوتا ہے. اچھا, جب وہ بلاسٹ ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ بعد میں جا کے کوئی اس بات کا سروے کر کے اندازہ نہیں لگا سکتا کہ نوب کھلی رہ گئی تھی چولہے کی, یا وہ پائپ کے اندر کوئی پرابلم تھا. میں نے بتلایا نا, تھوڑی سی غفلت, لاپرواہی اور اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے سارے حادثات ہوتے ہیں. ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں لوگ کہ چولہا پہلے کھول دیتے ہیں, اس کے بعد ماچس جلانا شروع کرتے ہیں. یہ کیسز بھی ہمارے پاس ہے. اب گیس نکل رہی ہے, چولہا تو ابھی سٹارٹ نہیں ہوا, اگنٹ نہیں ہوا, وہ مشولہ نہیں بنا اس میں, اور گیس نکلنا شروع ہوئی. وہ گیس آپ کے قریب آ رہی ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. وہ جب آپ لگاتے ہیں تو گیس تقریباً اس تک پہنچ چکی ہوتی ہے جو شخص اس چولہے کے قریب کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو ایک دم سے دھماکہ ہوتا ہے, اس دھماکے کی وجہ سے کپڑوں میں بھی آگ لگ سکتی ہے, چہرہ بھی جھلس سکتا ہے اگر قریب چہرہ لے کر چلے جائیں. چھوٹا سا حادثہ بعض مرتبہ پوری فیملی کا سکون برباد کرتا ہے. ایک تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا فرسٹ ایڈ کیا دینی ہے, بجھانا کس طرح ہے. وہ آگے ایک دم ان کے قریب آ جاتے ہیں, اپنے ہاتھ لگا دیتے ہیں, اپنے آپ کو بھی ملوث کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ شوہر بھی مر گئے اس میں, بیوی بی کی بھی زندگی ختم ہوئی, چھوٹا بچہ تھا وہ آ کے ان کو لپٹ گیا گھبراہٹ میں, وہ بچہ بھی گیا. تو اس طرح ایک ایک فیملی کے تین تین چار چار افراد جو ہے اس میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کی موت واقع ہوتی ہے. ایک آگ لگنے کا اور میں آپ کو بتلاؤں کہ کیا طریقہ کار ہے, کہ پانی کا جو ٹینک ہوتا ہے یہ اگر چار چھ دن بند ہے تو اس میں گیس ایکومولیٹ ہو جاتی ہے. جو زمین سے نکل رہی ہوتی ہے وہ گیس ٹینک میں بھر جاتی ہے. وہ گیس جو ہوتی ہے وہ ہائیلی انفلیمیبل ہوتی ہے, مطلب فوراً شعلہ پکڑتی ہے. لوگ یہ کرتے ہیں کہ اکثر کچھ دن گھر سے باہر ہیں, واپس آئے, رات کو آنے کے بعد گھر میں ٹینک کا پانی دیکھتے ہیں موٹر چلانے سے پہلے, اور ٹینک کا پانی دیکھنے کے لیے وہ ماچس یوز کرتے ہیں. عموماً وہ جیسے ہی ماچس جلا کے ٹینک کے قریب لے کے جاتے ہیں, وہاں ایک زبردست قسم کا دھماکہ ہوتا ہے. وہ لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا کس وجہ سے.
جب بھی کوئی ٹینک بند ہوگا, چاہے وہ پانی کا ہو, سمپل واٹر کا ہو یا سیوریج کا, سیوریج میں تو بہت زیادہ گیسز بھری آتی ہیں بہت جلدی, واٹر میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ گیسز اس کے اندر اسٹاک ہو جاتی ہیں اور نہیں پتا کہ کون کون سی گیسز اس کے اندر جمع ہو گئی. ٹینک ہوتا ہے اس کے اوپر جو ڈھکن ہوتا ہے لوہے کے, عموماً جب ہم ڈھکن کو اٹھاتے ہیں تو اس سے بھی ایک رگڑ پیدا ہوتی ہے جس سے چنگاری اسپارک ہونے کا چانس ہوتا ہے, اس اسپارک سے بھی آگ لگنے کا چانسز ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا فوکس کریں.
ہمارے یہاں آ کر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آئے دھماکہ کس چیز سے ہوا ہے. تو کس طرح پانی کا لیول دیکھیں, ایک ٹارچ رکھیے, ٹارچ سے پانی کا لیول دیکھیے, کبھی ماچس اس کے قریب نہ جلائیں. آج کل جنریٹر بہت عام ہے, لوگ یہ کرتے ہیں جنریٹر میں فیول چلتے جنریٹر میں بھر رہے ہوتے ہیں, یہ سب سے خطرناک کام ہے. کیونکہ پیٹرول, اچھا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جنریٹر میں چلتے جنریٹر میں پیٹرول ڈالتے ہیں, یہ تو غلطی ہے, اس میں بھی آگ لگ سکتی ہے, اس لیے کہ چلتے جنریٹر میں کہیں نہ کہیں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں. ایک اور طریقہ ہے جنریٹر میں جو لوگ اکثر جس کی وجہ سے جھلس کر آتے ہیں, کہ اندھیرا ہوتا ہے, ہاتھ میں موم بتی پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ہاتھ میں موم بتی ہے, ایک ہاتھ میں وہ کنٹینر ہے جس کے اندر پیٹرول ہے, وہ پیٹرول ڈال رہے ہوتے ہیں, اور موم بتی اتنا قریب ہوتی ہے کہ جب وہ ڈالنے لگتے ہیں تو وہاں سے گیس نکلتی ہے پیٹرول کی اور اس موم بتی سے وہ آگ کیچ کرتی ہے, بس وہیں سے آگ لگی ہے.
جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی پیاری ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں احتیاطیں دی کہ ٹینک کھولیں تو یہ احتیاط کرنی ہے, اگر جنریٹر چلا رہے ہیں تو یہ احتیاط کرنی ہے. آج کل تو ویسے بھی گرمی کا موسم آ گیا ہے اور جنریٹر کا استعمال کثرت سے ہوگا, تو لہٰذا جب آپ جنریٹر چلانے جائیں تو برائے کرم ہمارے ان مدنی پھولوں کو بھی یاد رکھیے گا. جنریٹر کے قریب ماچس نہیں جلائیے گا, جنریٹر چلتے چلتے آپ اس میں پیٹرول وغیرہ نہ ڈالیے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی تو چیز ہے, خالی پیٹرول ہی تو ڈال رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کا اس کو تھوڑا سا چھوٹا سا سمجھ لینا آپ کے گھر والوں کے لیے بہت بڑے صدمے کا سبب بن جائے, بہت بڑے صدمے کا. جی ہاں, ہم یہی سمجھتے ہیں یار معمولی سی تو ہے, چھوٹی سی تو ہے, ماچس بھی تو اتنی سی ہوتی ہے. تو ان احتیاطوں کو یقیناً ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور اپنے ذہن میں ان کو رکھنا چاہیے. ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ بندہ جلدی میں ہوتا ہے تو ذہن میں نہیں رہتا کہ مجھے کرنا کیا ہے, تو وہ اپنی عادت کے مطابق ہی وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, پھر کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, تو پھر اسے وہ یاد آتا ہے کہ ہاں یار چینل پہ وہ بتایا تھا کہ یوں نہیں کرنا تھا, مگر اب اس کا سوچنا, اب اس کا یاد آنا شاید اس کو فائدہ مند نہ ہوگا. ہاں آئندہ شاید وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ بھائی میں نے سنا تھا, اس کے باوجود احتیاط نہیں کی تھی, آپ احتیاط کیجیے گا. اسی طرح انہوں نے جیسے کہا کہ اگر کسی کو آگ لگ گئی یا کوئی کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو اب اس کو بچانے کے لیے اس سے لپٹ نہیں جانا چاہیے, اس کے قریب جا کر اس پر ہاتھ ماریں گے تو آپ اسے شاید بچانے کے چکر میں خود ہی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. احتیاط کو اپنائیے, احتیاط کو اپنائیے. جس چیز کا آپ کو تجربہ ہونا وہی کام کیجیے, جس چیز کا تجربہ نہ ہو اس کام میں ہاتھ نہ ڈالیے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ہم فائدے کے لیے کوئی کام کرنے جا رہے ہوں اور نہ تجربے کاری کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا لیں اور وہ نقصان ایسا ہو کہ پھر وہ ہمیں زندگی بھر یاد رہے. تو تجربہ بھی ہونا چاہیے, احتیاط بھی ہونی چاہیے, علم بھی ہونا چاہیے, معلومات بھی ہونی چاہیے. یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی وہ یہ کہ جو دنیاوی معاملات میں ہم اتنی احتیاطوں کی بات کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ احتیاط, علم, معلومات کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے, سمجھ میں نہیں آتا نا. تو دینی معلومات, دینی معاملات کو کیا بغیر جانے, بغیر سمجھے, بغیر ان کی احتیاطوں کو کیا علم حاصل کیے ہم دینی معاملات میں گفتگو کرتے رہتے ہیں, معاذ اللہ اپنی طرف سے باتیں کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں یوں آیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا, حالانکہ نہ وہ حدیث پاک ہوتی ہے نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے. تو جہاں دنیاوی معاملات میں ہم احتیاط کا ذہن دے رہے ہیں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مدنی مذاکروں میں ہمیں یہ بھی ذہن دیتے ہیں کہ دین کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں, جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کیا واقعی سرکار کا فرمان ہے؟ کسی عالم دین سے آپ نے اس کی تصدیق کروائی ہے؟ کیا واقعی وہ حدیث پاک ہے؟ اور جو بات آپ کسی کی طرف منسوب کر رہے ہیں کیا واقعی اس کا وہ قول ہے؟ اور جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں کیا واقعتاً مسئلہ اسی طرح کا ہے؟ اگر آپ کو یقینی صحیح معلومات ہے اور آپ نے کسی عالم سے تصدیق کروا لی ہے تو مرحبا, آگے بڑھائیے اور علم پھیلانے کا ثواب کمائیے, اور اگر نہیں معلوم تو نہیں, آگے نہ بڑھائیں, ثواب سمجھ کر ایس ایم ایس آگے بھیجتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اتنوں کو بھیجو گے تو اتنا ثواب ملے گا, حالانکہ وہ جو بات ہوتی ہے اس میں بہت حد تک غلطیاں ہوتی ہیں, ان غلطیوں کا ازالہ بھی کرنا ضروری ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ہم نے جو بھی مدنی گلدستہ دیکھا, اس مدنی گلدستے میں ایک احتیاط گھر کی اسلامی بہنوں کے لیے بھی بتائی, کیونکہ اکثر باورچی خانوں میں انہی کا سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا بناتی ہے, باورچی خانے میں صفائی ستھرائی کا معاملہ ہوتا ہے, ناشتہ وغیرہ بنانا ہوتا ہے, تو یہ سارے معاملات وہ کرتی ہیں. تو گھر کی اسلامی بہنوں کو بھی ان احتیاطوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی وہ ہوتا ہے نا جلد بازی میں، مثلا وہ صافی نہیں ہے اٹھانے کے لیے، برتن اٹھانے کے لیے جیسے بتایا، تو کیا کرتی ہے اپنے چلو سے، اپنے دامن سے یا اپنے دوپٹے سے ہی جو ہے وہ پتیلی وغیرہ اٹھا لی۔ تو اب یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس دوپٹے وغیرہ سے پتیلی وغیرہ اٹھا رہے ہیں تو وہ جو ہے چولہے کی ایک سلاخ وغیرہ میں یا کسی چیز میں اٹک جاتا ہے۔ جب وہ اٹکتا ہے تو اب اگرچہ آگ نہیں لگی مگر جیسے اٹکا جھٹکا لگا، جھٹکا لگا، جیسے یہ میرے ہاتھ میں پیالہ ہے نا، میں یہ اٹھا رہا ہوں تو اٹھاتے اٹھاتے ایک دم جھٹکا لگا، تو اب اس میں جو گرم چھے ہے وہ گرے گی۔ بعض اوقات وہ جسم کے کسی حصے پہ گر جاتی ہے تو وہ لازمی سے بات ہے تکلیف ہوتی ہے، اور اگر جسم کے کسی حصے پہ نہیں بھی گری تو کپڑوں پہ گر جاتی ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی احتیاط کیا جاتا ہے، اولاً تو جو کپڑے ہم نے پہنے ہیں اس سے کسی گرم چیز کو نہ اٹھائیں کہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ ایسے کام میں کیوں ہاتھ ڈالیں کہ جس میں ہمیں پتہ ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے، ورنہ خود کردارا علاج نیست، خود کردارا علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی مثال یوں دیتے ہیں، اپنی دعا کے بارے میں فضائل کے تحت اس کا بیان کیا گیا کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سر دیوار پر مارے جا رہا ہے، دیوار پہ سر مارے جاتا ہے مارے جاتا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ میرا سر نہ پھٹے، میرے سر سے خون نہ نکلے۔ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں مفہوم۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے اس کی دعا بے جا ہے کہ اس کا سر کو سلامت رکھنا اس کے اپنے ہاتھ میں ہے نا، کہ یہ سر مارنا چھوڑ دے دیوار پر اس کا سر بچ جائے گا۔ اب یہ کہتا ہے کہ سر بھی ماروں گا یعنی خطرہ بھی مول لوں گا، نقصان کو کے قریب بھی جاؤں گا اور میں نقصان سے بھی بچ جاؤں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کہ ہمارے درمیان الحمدللہ نگران شورا تشریف فرمائیں، ہم نگران شورا کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نگران شورا سے میں یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کروں گا کہ ہم نے دو مدنی گلدستے، ایک آگ کے حوالے سے اور ایک دھوکے کے حوالے سے یہاں پر چلایا ہے۔ میں یہ سوال کروں گا کہ ان پر آپ کا سلسلہ کرنے کے کیا محرکات تھے، دھوکے کے بارے میں اور آگ کے بارے میں جو آپ نے یہ دو سلسلے کیے، اس کے کیا محرکات تھے، کیا اسباب تھے، کیوں یہ سلسلے کیے آپ نے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، بھی مدنی چینل کا یہ جو سلسلہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی بنیادی سمجھیے کہ یاد دہانی تھی جو آپ یہ جو آج اپنے سلسلے کا رکھا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم اس سلسلوں کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ورنہ ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ورنہ ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی بنیاد تھی ہمارے یہ سلسلے کی۔ ہمیں یاد ہے کہ میں بیرون ملک تھا تو ہمارے ملک میں ایک سنیما گھر میں دھماکہ ہوا تھا اور اس پر سلسلہ کیا تھا ہم نے۔ پھر اس کے بعد پھر ایک سنیما گھر میں دھماکہ ہوا اور اس پہ کئی جانے چلی گئیں فلم دیکھتے دیکھتے، اس پر ہم نے سلسلہ کیا ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہم چونکہ گزرے ہوئے واقعہ سے عبرت حاصل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں عموماً اس طرح کے حالات و معاملات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر ہم گزرے ہوئے واقعے سے عبرت حاصل کریں، جیسے عبرت ناک خبریں مدنی چینل پہ دکھائی جاتی ہیں، اسی طرح ایسا کیوں ہوتا ہے یہ سلسلہ دکھایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ اخبار کی خبریں آتی ہیں، کچھ اس طرح کے لوگوں سے مل جل کر پتہ چلتا ہے یار ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا بھی ہو گیا، ایسا بھی ہو گیا، ایسا بھی ہو گیا۔ تو ہم سلسلہ لے کر آئے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے ہونے کے اسباب کیا ہیں، آخر آپ کو نزلہ ہوا تو کیوں ہوا، آپ کے گلے میں درد ہوا تو کیوں ہوا، آپ کے بدن میں درد ہے تو کیوں ہے، آپ کے سر میں درد ہے تو کیوں ہے، آپ کو فلاں بیماری لگ گئی تو کیوں لگی ہے۔ جب تک کہ اسباب اور ریزن کو ڈھونڈا نہیں جائے گا اور دور نہیں کیا جائے گا، بیماری دور کیسے ہو سکتی ہے. تو ہم اس سلسلے کے ذریعے آپ تک گویا کے ایک طرح سے اسباب لے کر آتے ہیں کہ ریزن ہے یہ سب ہے, اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے, اور کوشش یہ کی جاتی ہے, آپ کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو لے کر اپنے آپ کو درست کریں, میں بھی درست کروں آپ بھی درست کریں. اب دھوکے کا سلسلہ ہوا تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں عام ہیں. اب جی یار فلاں چونا لگا گیا, فلاں دھوکہ دے گیا, فلاں چکما دے گیا, فلاں یہ کر گیا, فلاں وہ کر گیا, آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس روز کچھ نہ کچھ عرض کیا گیا, پھر اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہم اپنے سلسلے میں بتا دیں. اور کہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا چینل ہے, مدنی چینل, اور ظاہر ہے اس میں ایک آخرت کی حوالے سے ایک سوچ دی ہے, تو اخری نقصان ہے کیا حشر ہوگا. جس طرح اب سن رہے تھے مسجد کے حوالے سے, جو آپ نے بتایا کہ مسجد کے حوالے سے ایک شخص دھوکہ دے گیا, حقوق عباد کی اہمیت وغیرہ وغیرہ یہاں بیان کیا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پائپ, اب آپ نے کہ یہ پائپ یوں ہوتا ہے تو جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے, وہ جاتا ہے. سوال مندی کی ناظر آیا, آپ نے یہ سلسلہ دیکھنے بعد اپنے بچی کھانے میں گیس کے پوائنٹ آف ویو پر, گیزر کے پوائنٹ, گیزر کے حوالے سے, گیس کے حوالے سے, چولہے کے حوالے سے, اس کے استعمال کے حوالے سے, اور اس کی پائپ لائن کے حوالے سے, اس کے نوزلس کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا تھا کہ جناب یوں آگ لگ جائے گی, یوں آگ لگ جائے گی, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, کیا نتیجہ نکلا, کس نے کیا تبدیلی کی, کون جا کر مطلب کہ درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو عموماً ہمارے یہاں دیکھتے ہیں, دیکھنے کا اور سننے کا چلو مل جاتا ہے, چلو کو جذبہ یا کوئی وقت مل جاتا ہے, لیکن اس کو درست کرنے کے لیے نہ جانے کیوں ہماری سوچ بنتی نہیں, اور ہم جیسے تھے عموماً ویسے ہی رہتے ہیں. اگر ہمارا جنریٹر, ہمارا پیٹرول کا جنریٹر, ہمارا ڈیزل کا جنریٹر, ہمارا گیس کا جنریٹر, اگر ہمارے اوپر کسی گیزر کے پاس, حالانکہ گیزر پتا ہے گیزر میں چولہا جل رہا ہے, گیزر میں آگ ہوتی ہے, وہ چولہا جلا کر گیزر پانی کا ہوتا ہے, اور اس کے بالکل ساتھ اٹیچ ہی آپ نے مطلب کہ اپنا جنریٹر رکھا ہوا جو کہ پیٹرول والا ہے, اس کے ساتھ ہی آپ نے پیٹرول کی بڑی بوتل بھر کے رکھی. اب آپ بتائیے کہ اب یہی جو آپ نے کہا نا کہ دیوار میں سر مارو تو اپنا ہی سر پھٹے گا, اور پھر اس پر یہ تمنا کرنا کہ یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ پانی میں غوطہ لگائیں گے تو آپ کے بال تو گیلے ہوں گے. تو جو چیز درست کرنے کی ہم یہاں بیان کرتے گئے, بچنے کے حوالے سے بیان کرتے گئے کہ مطلب کہ آپ ٹھوک بجا کر کام کریں, پیسے کی لالچ میں جا کر آپ کسی کو کام کرنے کے لیے دیتے ہیں, وہ آپ کو چونا لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ اعتماد کرنے کے سوا ہمارا یہ چارہ عموماً نہیں ہوتا, اعتماد اپنی جگہ پر ہے, لیکن کوئی ٹھوک بجا کر دیکھنا تو ہے نا, تو دیانتداری دیکھیں گے. ایک شخص نمازیں نہیں پڑھتا, ایک شخص عبادت نہیں کرتا, ایک شخص کے حال احوال بتا دیتا ہے کہ یہ کتنا مطلب کہ نیک اور سچا آدمی ہوگا. تو اس انداز پر اگر ہم غور کریں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو مدنی چینل کے سلسلے, مدنی مذاکروں میں جو مدنی پھول دیے جاتے ہیں, دیگر سلسلوں میں جو مدنی پھول دیے جاتے ہیں, الحمدللہ ہمارا ایک اتوار کو سلسلہ ہوتا ہے فیضان اسلام, نو ڈاؤٹ از اے ون آف دا ایکسیلنٹ سلسلہ ان مدنی چینل فیضان اسلام, پرفارم بائی مفتی محمد قاسم صاحب, الحمدللہ عز و جل. اسی طرح اور بھی بہت سارے سلسلے ہوتے ہیں, الحمدللہ احکام تجارت ہمارے ہوتا رہا, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بیانات مبلغین کے ہوتے ہیں, تو مدنی مذاکرے ان سب کو دیکھتے رہیں, اور ایک 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 مدنی پھول کو اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین امپلیمنٹ کرتے رہیں, اس کو عملی جامع پہناتے رہیں, خواہ ہم اس بات کا تعلق آپ کی عبادات سے ہو, آپ کے عقائد سے ہو, آپ کے اعمال سے ہو, آپ کی احتیاط سے ہے, آپ کے کاروبار سے ہے, آپ کے گھر بار سے ہے, خواہ وہ قفل مدینہ کے نام پر ہے, خواہ وہ زبان کی احتیاط کے نام پر ہے, ناک آنکھ کی احتیاط کے نام پر ہے, کھانے پینے کی احتیاط کے نام پر ہے, جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے. یعنی مجھے اگر یہ موقع ملے کہ جنہوں نے مدنی چینل پر بیان کیے گئے مدنی پھولوں پر عمل کیا, اگر وہ اسلامی بھائی ہمیں ملیں اور اسلامی بھائی ہمیں میل کریں, اسلامی بھائی ہمیں کال کریں, اور وہ ہم پورا سلسلہ شروع کریں نا کہ مدنی چینل سے بینیفٹس حاصل کرنے والے, مدنی چینل فوائد حاصل کرنے والوں کے لیے ایک سلسلہ ہو جائے. فور ایگزامپل میں ایک مثال دے رہا ہوں, اب آپ ان سے پوچھئے گا آپ کو یہ فائدہ کیسے ہوا, آپ کو کاروبار میں فائدہ کیسے ہوا, آپ کے گھر میں محبت کیسے پیدا ہو گئی,
آپ کس طرح مطلب کہ عبادت میں آپ کا اضافہ ہوا، کس طرح مطلب آپ کے عقائد درست ہوئے، کس طرح آپ کے عمل درست ہوئے، وہ بتائیں گے کہ ہم نے یہ سنا عمل کیا، ہم نے سنا عمل کیا، ہم نے سنا عمل کیا. کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ علم جو ہے نا، علم یہ عمل کو پکارتا ہے، علم یہ عمل کو پکارتا ہے. اگر عمل جواب دے تو علم رہتا ہے، اگر عمل جواب نہ دے تو علم چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں عمل کی بہت کمی ہے. اب ایسے کئی سلسلے ہم نے کیے ہیں. وہ شارٹ سرکٹ کا باقاعدہ ایک سلسلہ کیا تھا کہ یار وہ تاروں کو الگ ہو، ننگی تارے پلک میں لگا دیتے ہیں، پھر اوپر سے ماچس کی تلی اندر ڈال دیں گے، ماچس کا تنگا اندر ڈال دیں گے، وہ پلک نہیں خرید سکتے. یقین مانے پلک تک نہیں خرید سکتے. کھلے تار لٹک رہے ہوتے ہیں، بلب لٹک رہے ہوتے ہیں، اور جناب جو کچھ بولو وہ ہو رہا ہوتا ہے. بس رہنا ہے گھر کے اندر، چاہے آگ لگے یا مطلب کہ گھر کی دیوار گرے. گھر کی دیواریں کریک ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، نہیں درست کروا رہے ہوتے. اتنے مطلب کہ مینٹیننس پرابلم ہوتے ہیں ہمارے یہاں، یہ بڑھتے ہیں. اگر آپ درست نہیں کراتے تو یہ مینٹیننس پرابلم آپ کے بڑھ جاتے ہیں. البتہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو عمل کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مدینہ ہو جائے گا. تو یہ شروع کے اسباب تھے اور یہ چلتا رہے گا. یہ ایشوز کم نہیں ہیں اور بہت سارے موضوعات ہیں
اچھا حاجی صاحب، میں یہاں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابھی جیسے آپ نے ماشاءاللہ اس حوالے سے تو مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے، جو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، کئی ہو سکتا ہے ناظرین یہ سوچ رہے ہیں، یار دیکھنے میں پیسے تھوڑی لگتے ہیں، سننے میں پیسے تھوڑی لگتے ہیں، کام کروانے میں تو پیسے لگتے ہیں، پلک چینج کروانے میں پیسے لگتے ہیں، دیوار صحیح کروانے میں پیسے لگتے ہیں، اور یہ دیگر آلات صحیح کرانے میں پیسے لگتے ہیں، دیکھنے میں پیسے، پیسہ نکالتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، پیسہ کیوں نہیں نکلتا؟
اصل میں واقعی پلک لگائیں گے تو پیسہ لگے گا، آپ یہ نل کا صحیح کرائیں گے تو پیسہ لگے گا، پائپ صحیح کرائیں گے تو پیسہ لگے گا. آپ کا کہنا درست ہے، مگر میں آپ کو ایک عرض کرتا چلو، علاج کرائیں گے تو پیسہ لگے گا، ٹیوب لگائیں گے تو پیسہ لگے گا، میڈیکل اسٹور پہ جائیں گے تو پیسہ لگے گا، ڈاکٹر کی لائن میں بیٹھیں گے تو پیسہ لگے گا، ہسپتال میں جائیں گے تو بھی پیسہ لگے گا، جب ہسپتال کا اتنا بڑا بل آئے گا تو بھی پیسہ لگے گا، ٹیسٹ کروانے جائیں گے تو بھی پیسہ لگے گا، یہ مطلب کہ وہ ڈرپیں چڑھیں گی نا تب بھی پیسہ لگے گا، اللہ نہ کرے اگر گھر جل گیا نا، دوبارہ رنگ چونا کرنا ہے تب بھی پیسہ لگے گا، اللہ نہ کرے کچن کی لکڑیاں جل گئیں، پائپ جل گیا، چولہا جل گیا، یہ سب جل گیا تو بھی پیسہ لگے گا. تو یہ تو وہ چیز ہے جو پیسہ لگے گا تو صحیح ہو جائے گا. اللہ نہ کرے آپ کے بچے کا جل کے انتقال ہو گیا تو کون سا پیسہ اس کو بچا لے گا؟ اللہ نہ کرے آپ کے جسموں پر جو جلنے کی وجہ سے جو نشان ہو جائیں گے وہ پھر بعدوں کا نیٹ ٹیوبوں سے جاتے، وہ کسی بھی اسے ٹریٹمنٹ سے نہیں جاتے، اس کے لیے پھر کون سا پیسہ لگے. تو ان جگہوں پر جہاں ہم کہہ رہے ہیں وہ جو پیسہ لگے گا نا، وہ بڑا دکھ کے ساتھ لگے گا، وہ بڑی تکلیف کے ساتھ لگے گا، اور بہت ستا ستا کر لوگ مطلب یہاں پیسے لیتے ہیں. علاج کتنا مہنگا ہو گیا ہے، ڈاکٹر کی فیس کتنی مہنگی ہو گئی ہے، ڈاکٹر فیس الگ لیتا ہے، اس کی فیس گئی. مثال کے طور پر 500 روپے تو ڈاکٹر صاحب نے فیس لے لی، 500 روپے فیس لی، 500 روپے فیس لینے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 500 روپے کی دوائی لکھ دی، 500 روپے کی دوائی لکھنے کے بعد اب ڈاکٹر صاحب نے جناب 5000 روپے کے ٹیسٹ لکھ دیے. یہ ٹیسٹ کروانے کے بعد پھر کہا کہ جناب ایک ہفتے کے بعد آپ واپس آ جائے گا. ایک ہفتے کا واپس آئیں گے تو پھر دیکھنے کے بعد پھر 4 ٹیسٹ اور چلیں گے، 2 دوا اور چلے گی. یوں کرتے 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 پھر آخر میں ہوگا کہ آپ کو ہسپتال میں 4 دن کے لیے ایڈمٹ ہونا پڑے گا. میں سب ڈاکٹروں کا نہیں کہتا، بعد ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کو پاس کوئی مطلب کہ وہ لوگوں کی ہمدردی کا ایسا خاص جذبہ نہیں ہوتا. میں صرف ان کو کہہ رہا ہوں، اس لیے عموماً بات ہوگا ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یار یہ ہم کو کیوں اتنا مطلب بولتے. بات آپ کو بولنے کی نہیں ہے، مجھے بتائیے کہ ایسا کون سا شعبہ جس کے اندر برائی نہیں ہوتی. الحمد للہ چینل پر جو وہ مطلب جو الٹے سیدھے جو جعلی قسم کے عاملین ہوتے ہیں، جعلی قسم کے جعلی پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، مدنی چینل پر ان کو بھی بولا جاتا ہے، لیکن ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے کہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. ہم تو شعبے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا میڈیکل والے ڈاکٹر نہیں جانتے کہ ان کے شعبوں کے اندر بددیانت لوگ اور اس طرح لالچی لوگ شامل ہو چکے ہیں، جو صرف پیسہ کمانے کے لیے اور اپنا مطلب کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غلط بول رہے ہوتے ہیں. بس چلو پراپر صحیح ڈائریکشن میں، کہ ڈاکٹر بھی جانتے ہیں کہ یار مہنگائی بہت ہے، سب جانتے ہیں، لیکن کیا کرے، مجبوری ہے، پریشانی کا علاج زیادہ، علاج مہنگا ہو گیا ہے. تو ایک چلے کہ الگ ٹاپک ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ پھر جب جو مطلب کہ وہ لے کر بیٹھا ہوگا, یہ کانٹا چاقو لے کر نہیں بیٹھے ہوتے, آڑی لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہاں یہ پورے کا پورا کاٹ رہے ہوتے ہیں, پھر کیا کریں گے؟ تو اس تکلیف اور اس دکھ سے بچنے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کر لیجئے. یہ مطلب کہ آپ مطلب کا بنی بچانے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کا بکڑا چلا جائے گا. ہم آپ کو اگر انڈا خرچ کر لو تو بنا تو آپ کی مرغی پوری کاٹنی پڑے گی. ہم تو ویسے ہی آپ کو مطلب کہ ایک نارمل ایک منتری مشورہ دے رہے ہیں, آپ نہ مانیں آپ کی مرضی ہے.
انشاءاللہ مانیں گے حاج صاحب, انشاءاللہ
ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بجلی کم استعمال کیجئے, آپ نہ مانیں بل کون دے گا؟ میں تھوڑی دوں گا, مدنی چینل کے ذریعے تھوڑی کو آپ کا بل پیمنٹ کیا جائے گا. جب بل آئے اتنا بل یہ جناب لوٹ رہے ہیں, پر لوٹ نہیں رہے بھائی, آپ نے لائٹیں جلا کر رکھی تھی, نہ اندر کی لائٹیں بند کر دو اور باہر کی لائٹیں بند کر دو. باتھ روم سے نکلنے کے بعد ساری رات آپ کے باتھ روم کی لائٹ جلی رہی, آپ کو پتا چلا؟ کچن کی لائٹ جلی رہی, آپ کو پتا چلا؟ کیا کر رہے ہیں ہم تو بہتر کو سمجھاتے تھے بھائی نہیں کرے, ضرورت کی لائٹ استعمال کریں. اور ڈاکٹر صاحب نے اتنا بڑا بل دے دیا, احتیاط کر دے. او میڈیکل والے اتنا بل دے دیا, او بھائی لیبورٹری ٹیسٹ اتنا بڑا, وہ خون نکالتا ہے, خون کے ساتھ ساتھ آپ کے پیسے بھی نکل رہے ہوتے ہیں. یہ سب آپ کو سمجھاتے ہیں مدنی چینل پر, اور سمجھاتے رہیں گے
انشاءاللہ
اللہ کی رحمت سے سمجھاتے رہیں گے. آپ نہ سمجھے تو ٹھیک ہے, مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی سمجھتا نہیں ہے. سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے اور عمل کرنے والے عمل کرتے ہوں گے.
الحمدللہ
سمجھانا فائدے سے خالی نہیں ہے, ہمیں ہمارا رب فرما چکا وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, تو سمجھاؤ کہ سمجھانا, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر اچھی نیت سے ہم سمجھائیں گے, اچھی نیت سے بتائیں گے, اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب کہیں بھی نہیں گیا. اگر آپ اچھی نیت سے سن رہے ہوں گے تو آپ کا ثواب کہیں نہیں گیا, بلکہ آپ آگے بڑھائیے, آپ اس کی نیکی کی دعوت عام کیجئے. مدنی چینل لوگ جتنا زیادہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی گھر میں, ظاہر میں, باطن میں, سوسائٹی میں, ماحول میں اللہ کی رحمت سے فرق آئے گا.
حاج صاحب یہاں پر ایک سوال بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ کے سفر پر ہیں مدنی قافلے میں, تو وہاں کے حوالے سے بھی کچھ آپ بیان فرما دیں, مدنی پھول دے دیں. جب تک کورس کا سلسلہ اگر ہے تو وہ بھی انشاءاللہ شامل کر لیا جائے گا. اور یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ قافلوں میں سفر کرنے کی کیا برکتیں اور کیا اہمیت ہے, آپ وہاں آپ کا سفر کیسا ہے, وہاں دعوت اسلامی اور دین کے مدنی کاموں کے حوالے سے کیا کیا برکتیں ملتی ہیں سفر میں, آپ کا سفر وہاں کن اسباب کے تحت ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ بیان کیجیے گا. مگر ایک کال جو ہے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیں
بے شمار
معاشرتی برائیوں کے حوالے سے اصلاح کی جاتی ہے اور نہایت مفید مدنی پھول دیے جاتے ہیں؟ میرا ایک اہم موضوع اس کے حوالے سے جس سے پاک کا واقعہ بیان کیا گیا, قرض لینا اور دینا, اس کے حوالے سے میری گزارش ہے کہ مدنی پھول ہے, کیونکہ قرض لینا جو ہے نا یہ بعض لوگوں کو بھی عادت بن جاتی ہے اور بلا ضرورت, یعنی ایک عادتاً اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حاجی صاحب یہ دو سوال ہو گئے, ایک میرا اور ایک یہ کالر کا.
ایک تو سفر کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں بھی ظاہر ہے جب سفر پر آدمی نکلتا ہے تو طرح طرح کے تجربات ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں, بات کرتے ہیں. سر ایک مسئلہ مجھے سفر میں پتا چلا, میں چاہوں گا کہ اس کے لیے میں نے عرض کی تھی ہمارے یہاں ولی ہیں شاہد, اگر ایک موقع ملا تو ہم انشاءاللہ بیٹھ کر اس پر کوئی مدی چلن کے ناظرین سے بات کریں گے. شاہد بھائی پلیز کم اٹینڈ می, انگلش مطلب یہ بول لیتے ہیں, ہمارے پاس تھوڑا سا مائک سسٹم کا پرابلم ہے, ڈیفینیٹلی ہم تھوڑا سفر میں, تو یہاں کوشش کروں گا کہ ہم ایک مائک سے یوں گزارا کر لیں. شاہد بھائی پلیز. تو بیٹا یہ ہے کہ یہاں ایک مجھے وہ ایک صاحب ملے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اور وہ الحمدللہ بڑے باذوق قسم کے تھے اور مدنی چینل کے کہتے ہیں کہ عاشق تھے, لور آف مدنی چینل, اور ہمارے سلسلے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, مدنی مذاکرے بھی شوق سے دیکھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ بڑے روتے ہوئے ملے تھے اور انہوں نے ایک پرابلم بیان کیا, کہا کہ آپ مدنی چینل پر اس طرح کے سلسلے کرتے ہیں تو ایک میٹر ہے جس کو آپ اگر چاہیں تو مدنی چینل پر ڈسکس کر سکتے ہیں, یو نو اردو اوکے. تو یہ بھی چونکہ یہ ساؤتھ افریقہ کے ہیں اور پرابلم بھی یہیں سے مجھے بیان کیا گیا ہے, تو پرابلم یہ ہے کہ آخر ہم باہر آتے ہیں, مینس پاکستانی, انڈین, بنگلہ اینڈ ادر کنٹریز, اور وہ یہاں آ کر ڈیفینیٹلی روزگار کماتے ہیں, ارننگ کے وہ کمائیں اور خود یہاں بھی خرچ کریں تو گھر میں خرچ کریں, یہاں مطلب باتوں کا اکیلے آتے ہیں, یہاں شادی کرتے ہیں, تو لیکن ہم کو نہیں کر رہے ٹھیک ہے, لیکن شادی کرتے ہیں, فار ایگزامپل لیگل شادی کی ہے اور لیگل اسٹیٹس بھی ہے, اب یہاں پر گھر پھر بچے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم یہاں پر جو رہتے ہیں تو جو ہمارے ملک کے اندر جو لوگ ہیں تو وہ ان کا ایک ہی بس نعرہ ہے, پیسہ بھیجو پیسہ بھیجو پیسہ بھیجو, سینڈ می منی سینڈ می منی سینڈ می منی, ایوری ٹائم سینڈ می منی, وائی یو ڈونٹ سینڈ می منی, وہ اس کا بیٹا وہاں گیا ہوا ہے, وہ پیسے بھیج رہا ہے, اس کے پیسے بھیجنے سے گھر بن گئے, یہ مطلب تو پیسہ بھیج, تو وہ مطلب کہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہاں رہنے والے کے لیے بھی کچھ پرابلمس ہوتے ہیں, ادھر کے اپنے ایکسپینسز ہوتے ہیں, پھر وہ مطلب ان گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, پھر یہاں ڈاکیومینٹیشن کے مسائل ہوتے ہیں, پھر ایسے ممالک کے اندر ٹیکسز کا بھی ایک اپنا میٹر ہوتا ہے کہ آدمی کی انکم اور پراپرلی یہاں ٹیکس ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے, پراپرلی ٹیکس کٹتا ہے, تو ایسے پرابلم جو آ رہے ہیں, تو مدنی التجا یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ یہاں والوں کو اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر والے قربانی دے کر پیٹ کاٹ کر آپ کو کسی باہر ملک بھیجتے ہیں, ہند میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, یا امریک, اور کیونکہ عموماً ان ممالک کے لوگ نوکری کے لیے کاروبار کے لیے دوسرے ملک میں نکلتے ہیں جن کے ملک کی کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے, اکنامیکلی وہ ملک اس کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے, اب یہاں پر جیسے پاکستان کے مقابلے میں ایک روپے کے تقریباً وہ 12 روپے 10 روپے 12 روپے چلتے ہیں, عرب شریف میں جائیں یو اے ای میں تو تقریباً 27-28 روپے کا 27-28 روپے دیں گے تو وہاں کا ایک درہم ہے, عرب شریف میں تو یہ ریال کا اور یہ 1-2 روپے کا فرق ہے, آپ مطلب کہ وہ یو کے چلے جائیں گے تو تقریباً 150-200 تقریباً اتنا ہے کہ بھائی اتنے روپے پاکستان تو ایک پاؤنڈ ملے گا, تو یہ یورو کا اور اس طرح کے ممالک کا ہوتا, تو یہ ہوتا, تو ایسے ممالک میں جہاں پر کرنسی یہ ہوتی ہے تو لوگ جاتے ہیں نوکری کرتے ہیں تو 2-5 ہزار وہاں کی کرنسی اپنے پاس رکھتے ہیں, مثال کے طور پر اگر کوئی امریکہ چلا گیا ہے تو امریکہ جا کر وہ اگر $1,000 کما لیتا ہے تو $500 وہ اپنے پاس رکھے گا, $700 اپنے پاس رکھے گا خرچے کے لیے, تو $200-$300 اپنے گھر بیچ دے گا تو 30-40-50 ہزار روپے گھر پر ہو جائیں گے, باقی اپنا خرچہ کر لے گا, تو یوں وہ وہاں اتنا نہیں کما سکتا اپنے ملک میں, تو اس وجہ سے بھی لوگ جاتے ہیں, تو وہ بھیجنا چاہیے. لیکن دو باتیں عرض کروں گا اور دونوں باتوں پر آپ اپنے طور پر, چونکہ یہاں انگلش ویورس بھی میں بھی دیکھ اور سن رہے ہوں گے افریقہ کے اندر, ہم اب پرابلم یہ ہے کہ ایک تو پیسے کی ڈیمانڈ, جیسی تیسی ڈیمانڈ, نہ یہ اچھا بعض کا تو پوچھتے بھی نہیں ہے کیسے ہو, کیسے گزر رہی ہے, تمہاری بیوی کیسی ہے, تمہارے بچے کیسے ہیں, بیٹا تم کو تکلیف تو نہیں ہے, نہیں, وین یو سینڈ می منی, وین یو سینڈ می منی, پلیز پلیز پلیز, ارے امی ابھی تو بھیجے دے, ختم ہو گئے, وہ تمہاری بہن کے گھر چلے گئے, اچھا امی ابھی تو بھیجے دے, وہ ابو گئے تھے نا کہیں, وہ چیزیں لے کر وہ بھائی کو دے کر آ گئے, اچھا امی وہ ابھی تو بھیجے دے, بیٹا وہ آج کل وہ نہیں چلاتا نا تو تھوڑے بہت کپڑے لے لیے تھے, اچھا بیٹا اور بھیجو بیٹا اور بھیجو, اب بیٹا یہاں مطلب کہ گنے کی مشین بنا ہوا ہے, پیسہ کمانے کی مشین بنا, یا والد صاحب بنے ہوئے ہیں, بیٹے سے مراد والد صاحب بھی ہیں اور وہاں اولاد پڑی ہوئی ہے, باپ کما کما کر بھیج رہا ہے اور نوٹے چھاپ رہا ہے, نوٹے چھاپ رہا ہے, ایک تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے کما رہا ہے, حلال کما رہا ہے کہ حرام کما رہا ہے, جائز کما رہا ہے کہ ناجائز کما رہا ہے، اس کی وہاں پوزیشن کیا ہے، اس کی یہاں مطلب کہ رہتا کیسے، کھاتا کیسے، پیتا کیسے ہے، میڈیکل طور پر وہ فٹ ہے یا نہیں ہے یہ وہ. پھر دوسرا یہ کہ وہ وہاں کرتا کیا ہے، ایسا تو نہیں کہ پیسہ تو بھیج رہا ہے لیکن الٹے سیدھے کام میں لگا ہوا اور اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہا ہے. پھر ایسے لوگ بعض اوقات گھر والوں کا منہ بند کرنے کے لیے، گھر والوں کو کفالت کرنے کے لیے حرام ذریعہ استعمال کرتے ہیں. اچھا یہ صرف وہیں سے نہیں ہے، یہاں بھی یہی ادھر والے بھی ڈیمانڈ کرتے ہوں گے، بیوی ڈیمانڈ کرتے ہو کہ بچے ڈیمانڈ کرتے ہوں. تو اس پر آپ کیا، آپ بھی تھوڑا اپنا وہ تجربہ بیان کریں یہ لیے.
I said, firstly, we have to see the, you know, the situation with many Islamic brothers that come to South Africa and many other countries where the currencies are stronger with the intention to find a job and to send some money home. Firstly, when they come to the foreign country, they spend all their money just to get here. Now they have to start from scratch. They don't have a house. And when they come, they don't just walk into a job. They have to first go and look for a job.
کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑا انگلش اردو مکس کریں؟ کیونکہ عموماً ہمارے ایسا ہے کہ انٹیریئر کے بھی بہت لوگ یہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو دیٹ فیملیز اف دے آر ان پاکستان، ان انڈیا اور بنگلہ دیش، واٹ ایور، سو مے بی دیٹ پرسن فیملیز دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ انگلش ویل. سو اف because I know your English sufficient for our aapki English hamare liye better hai, you know your Urdu so agar aap thoda wo sara bole, lekin
I'm sorry
yahan ke logon ko bhi samjhana hai
ji ji.
so
chalo main koshish karunga, Urdu bahut kamzor hai lekin inshallah koshish karunga inshallah. so jab yahan aate hai to immediately job nahi milte to job ko dhoondhna padega. تو اس دوران میں کھان بھی چاہیے اور گھر بھی،
they need food,
a house, they need accommodation. So whatever savings they brought with them, that savings is used up. جب جاب ملا تو پہلے گھر کو ڈھونڈیں گے کہ آن رینٹ بیسس پر، اس کے بعد جو ہے وہ آنا. فرسٹ ایکچولی دے لیو ان اے کمیونل، دوسرے اسلامی بھائی کے ساتھ رہتے ہیں تو رینٹ جو ہے شیئرنگ سسٹم جو ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے جب پیسہ کماتا ہے تو پہلے اس کے ضروریات کو دیکھتے ہیں. تو اس دوران میں اگر وہ پیسے گھر بھیجے نا، گھر کو ڈھونڈیں گے کہ آن رینٹ بیسس پر، اس کے بعد جو ہے وہ آنا. First, actually, they live in a communal. دوسرے اسلامی بھائی کے ساتھ رہتے ہیں تو رینٹ جو ہے شیئرنگ سسٹم جو ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے جب پیسہ کماتا ہے تو پہلے اس کے ضروریات کو دیکھتے ہیں. تو اس دوران میں اگر وہ پیسے گھر بھیجے نا تو اس کے لیے مشکل ہوگی، کپڑا بھی صحیح نہیں ہے تو جاب کیسے جائیں گے، کنوینئنس نہیں ہے یہاں پہ. تو یہاں کی بہت سارے ایسے کام ہے جو دور ہے تو کنوینئنس کی بھی ضرورت ہے. اگر ڈائریکٹ پیسہ بھیجیں گے تو کام پہ کیسے جائیں گے، یہ بھی ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا. جو ریلیٹیوز ہے پاکستان میں یا ہندوستان انڈیا میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے، تو یہ اسلامی بھائی جو ہے جو آتے ہیں، دس از ناٹ دا کیس وتھ ایوری بڈی،
ہر ایک کے ساتھ پرابلم،
لیکن اکثریت ایسے ہے، میجورٹی آف پیپل،
اچھا میجورٹی ایسا ہے
کہ وہ آتے ہیں اور بہت ہارڈ ورکنگ اسلامی بھائی ہے، 12-15 گھنٹے کا جاب کرتے ہیں اور رات دن صرف جاب میں آتے ہیں اور جا کر گھر سوتے ہیں، تھوڑا بہت کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس گھر جاب پہ. تو ایکسپیکٹیشن بہت بڑا ہے، بیٹا باہر گیا پیسہ کمانے کے لیے لیکن پیسہ نہیں دیتے ہیں، تو پریشر، انڈر پریشر وہ اسلامی بھائی رہتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ اسلامی بھائی جب پیسہ آتے ہیں تو اگر گھر بھیجیں گے نا تو دس ول کاز ڈیفیکلٹی فار پروگریسنگ ان دا جاب. مے بی ہی کمز ٹو ورک ہز کلوتھز آر ناٹ رائٹ, بس ول فائر ہم. ہی کمز لیٹ ٹو ورک بیکاز ہی ہیز ٹو ٹیک ٹو تھری بسز ٹو گیٹ ٹو ورک, ہی گیٹس فائرڈ. سو ناؤ ایون مور پرابلمز ول اسٹارٹ کمنگ ان. سو دے ہیز ٹو بی سم ٹائم گیون,
وقت دینا
چاہیے
اور ان کو تھوڑا سا ان کے مطلب یہاں. پھر دوسرا یہ کہ جب تک ان کو جاب نہیں ملی
جی
اس وقت تک یہ ہو سکتا ہے کہ قرض لیتا ہو
جی,
اور قرض لیتا ہو تو کیا اس کا کوئی کام کھولے گا یا کاروبار ہوگا تو کچھ یہ اپنے لیے یوز کرے گا, کچھ اپنے گھر بھیجے گا اور کچھ قرض اتارے گا. یہ تو چلے ایک جنرل بات کر لی, پر ایسے لوگ بھی ہیں
جی
ویری سوری ٹو سے, ہو سکتا ہے کہ یہ گھر والوں کو ہی بھول کر بیٹھے ہوئے ہوں. ایسے لوگ بھی ہوں گے یعنی گھر والوں نے ماں باپ نے اتنی کوششوں سے اور اتنی مطلب کہ محنتوں سے اور دن رات ایک کر کے ان کو بھیجا ہوگا. اچھا بیوی بچے وہاں ہوں گے یہ کمانے کے لیے یہاں آ گئے ہوں گے اور یہاں پر انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی ہوگی اور وہاں اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ بھول کر بیٹھ گئے ہوں گے, ماں باپ کو بھول کر بیٹھ گئے ہوں گے. ایسے لوگ بھی ہوں گے, ایم آئی رائٹ اور رونگ؟
ایبسولوٹلی سر. اینڈ دس از آلسو ہیپننگ. اینڈ دین دے وین دے سی دیٹ یو نو اٹس ٹو مچ آف اے برڈن ٹو سینڈ منی ہوم ٹو دیئر فیملیز دیٹ سائڈ, سو دین دے لو دیئر لائف ایز دو دے ڈونٹ ہیو اے فیملی.
یہاں یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, یہاں اپنی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, یہاں ان کی شادی ہو گئی, یہیں پہ ان کے بچے ہو گئے, اور وہاں جس ملک سے یہ آئے تو ڈیفینیٹلی دیکھیں اگر آپ نے یہاں بھی شادی کر لی یہاں بھی شادی کر لی, اس کے پلس مائنس درست نہ درست پر میں کوئی ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے نا, میں تو بحث کر رہا ہوں, لیکن وہ بھی وہاں ملک میں بھی آپ کی ایک بیوی ہے, وہاں پر آپ کے بچے ہیں جن کی مطلب کہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے, وہاں آپ کے ماں باپ ہیں اور باپ کی آپ کی ایک اپنی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر یہاں پر اپنا کوئی گھر بسا بھی لیا ہے اور شریعت کے مطابق بسا لیا, فار ایگزامپل جائز طریقے سے بسا لیا ہے, لیکن آپ کی وہاں بھی تک فیملی ہے, وہاں بھی بچے وہ تو آپ کی راہ تک کرے ہوتے ہیں, اس کے بھی تو مطلب وہ ایک جو تقسیم ہے جس کو کہا گیا کہ عدل کرے انصاف کرے اگر ایک سے زیادہ وہ بیوی رکھتا ہے تو, کیا آپ عدل و انصاف کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ یہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے. اگر آپ یہاں کما بھی رہے ہیں اور یہاں آپ یعنی دنیا میں کہیں بھی آپ کمانے کے لیے گئے ہیں, ناٹ اونلی ساؤتھ افریقہ, آپ امریکہ میں گئے ہیں, آپ عرب ممالک میں گئے ہیں, آپ یو کے میں گئے ہیں, یورپ میں گئے ہیں, یہاں ملتے ہیں, میں آپ کو یقین دلاؤں یہ جتنے باہر گئے نا کمانے کے لیے, میں پرسنلی طور پر جن سے ملا ہوں, پرسنلی طور پر جن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, آئی ڈونٹ نو انڈورس کریں گے نہیں کریں گے, لیکن میں نے میجورٹی طور پر جن لوگوں کو دکھا ہے جو باہر گئے ہیں وہ تکلیف میں, خوشحال کھاتا پیتا آدمی, اس کو بڑی منت سماجت کے ساتھ پلیز کم اٹینڈ اجتماع, پلیز کم اٹینڈ اجتماع, آئیے آئیے او دیکھ لیں گے دیکھ, اس کو پیسے کی بعض اوقات مستی ہوتی ہے, کاروبار میں وہ بزی ہوتا ہے, اس کو ٹینشن نہیں ہوتا, وہ یہ راستے کے اوپر چلتا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ دعوت اسلامی میں غریب لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, اور ویسے بھی غریب لوگ دین کا کام امیر کے مقابلے میں زیادہ کرتے ہیں, وہ بھی وہ اپنے تو پیسہ دے کے کر لیتے ہیں کہ یار آپ پیسہ لے جاؤ مسجد بناؤ مدرسہ بناؤ بناؤ, تو اللہ کرے کہ دونوں مل کر کوئی بہتر طریقے سے سنتوں کی خدمت انجام دینے میں کامیاب ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں, کسی بھی ملک کے اندر دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی نوٹوں کا درخت نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, اتنا میں جانتا ہوں, نوٹوں کا درخت کہیں بھی کسی ملک کے اندر نہیں ہے کہ وہ جائے گا اور اس باغ میں جا کر وہ درخت لائے گا اس کے اوپر نوٹیں گریں گی اور یہ آپ کو مطلب بھیجتا چلا جائے گا, کسی ملک میں بھی نوٹوں کا درخت میں نہیں دے گا. اگر آپ نے کہیں نوٹوں کا درخت دیکھا ہے تو ابھی فون کر کے بھی نہیں بتانا, وائرس لگ جائے گا. نوٹوں کا درخت کہاں ہوتا ہے؟
خواب میں.
یہاں لوگ نوٹے کمانے کے لیے بھاگ رہے, اتنے ملکوں میں کرائسس ہے, اتنے ملکوں میں کرائسس ہے, اتنے ملکوں میں کرائسس ہیں. اگر میں کہوں کہ اس وقت ورلڈ وائڈ فائنینشلی کرائسس آل اوور دا ورلڈ, دنیا بھر میں معاشی بحران آیا ہوا ہے, تو شاید میں غلط نہیں ہوں, کیونکہ یہاں جو ہمارے یہاں دنیا میں جو اکنامیکلی سسٹم ایکٹیویٹ ہے نا, معاشی نظام جو فعال ہے, وہ جس کو اگر
اگر دو لفظوں میں کہوں تو نظام ایسا ہے کہ امیر امیر بنتا چلا جائے گا، غریب غریب بنتا چلا جائے گا. یہ سسٹم بنا ہوا ہے، اس پر دنیا بھر میں ڈبیٹ ہو رہی ہیں، دنیا بھر میں لوگ اس پر احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن بس یہ کچھ بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں جو دنیا کا یہ پورا معاشی نظام چلا رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کی بھینٹ چڑھ رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی جو اکنامیکلی سسٹم ہے، پراپرلی اکنامیکلی سسٹم، پراپرلی معاشی سسٹم، معاشی نظام اور منی ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے، نوٹوں کی مال کی تقسیم کا جو نظام ہے، وہ اسلام نے بیان کیا ہے. بالکل اسلام نے بیان کیا، ہمارے دین نے بیان کیا ہے، مگر ہم اس کو پڑھنے سمجھنے اور ایکٹیویٹ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے شاید وسائل بھی نہیں ہے، اور ایسا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے لوگوں کا ایسی خاص توجہ بھی نہ ہو.
توجہ
کم از کم مسلمان تو اپنے دین کو اور اپنے اسلام کے مطابق اپنے نظام معیشت کو بحال و فعال کرے. اگر یہ نظام بحال و فعال ہو جائے اور جو اس کو انشاءاللہ ایکٹیویٹ کرے گا، جو ملک اس کو ایکٹیویٹ کرے گا، سود کو باہر نکالیں، رشوت کو باہر نکالیں، زکوٰۃ کا نظام فعال کریں، نفلی صدقات کا نظام فعال کریں، اور جو اس طرح کے مطلب کے چیریٹی اور والنٹری جو اتنے کام ہوتے ہیں روپے پیسوں کی جو ترسیل کے ساتھ، جو اسلام و دین کا جو نظام ہے اور وہ بزنس کا جو نظام ہے، مال لینا بیچنا کرنا وغیرہ، جو پورا ایک سسٹم ہے کاروبار کا، گھر بار کا، اور ایک زکات کا نظام ہے، چدے کا نظام ہے، منفری صدقات کا نظام ہے اسلام کا، اگر وہ جس ملک کے اندر بھی اللہ نے چاہا تو ایکٹیویٹ ہو گیا، اس ملک کی معیشت کو دنیا کا کوئی ملک ویک نہیں کر سکتا.
انشاءاللہ
کوئی نہیں بہتر تھا. الحمدللہ اس طرح کی چند چیزیں پڑی ہیں، مگر کرے کون؟ سب ڈرتے ہیں، سب خوف زدہ ہیں، یا علم نہیں ہے، یا جو بھی ہے، اس پر کیا زیادہ بحث کی جائے. البتہ یہ کہ یہ چند ایک مدنی پھول تھے کہ اس طرح اگر جو باہر ہیں وہ بھی اپنے گھر والوں کو خیال رکھے، ضروری کہ گھر والے آپ کو تنگ کر دوں، آپ بھی گھر والوں کو نہیں بھیجتے ہوں گے، وہ بیچارہ سارا آپ پر ڈیپینڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر آپس میں کوئی ایسا کمیونیکیشن ہو جائے، کوئی ایسا رابطہ ہو جائے، آپ اپنی پوزیشن بتا دیجئے، وہ اپنی پوزیشن بتا دیں اور انڈرسٹینڈنگ سے کام کریں. اب کیا مزید کہیں گے؟
جی
حاجی صاحب، دی ادر تھنگ یو نو وی نیڈ ٹو کنسیڈر از دیٹ یس، دا کرنسی مے بی ہائر بٹ دا کاسٹ آف لیونگ از آلسو ہائر ان دیز پلیسز. دیٹ اف یو میرڈ اینڈ اف یو ہیو چلڈرن وت دا سیم اور سملر جاب in a third world country, your cost of living is much less, the cost of food is less, the cost of schooling, education is less, the cost of medical treatment is less. But in these, you know, countries, things are much more expensive. So, you know, the expectation from the one side is that you should send the money immediately. But when you look at your income and your expenses, you find that most months you are in the minus. And Haji Saab has alluded as well that the global, you know, the recession that the world has seen recently, you know, since 2008, and it's been going on since then, we see that every country is under pressure. And more economically, there's, you know, negative growth in
downfall.
Most countries, downfall. And in these countries, you find that people have exhausted their credit limits as well. There are no financial institutions that are giving credit anymore for anyone. So you have to, you know, live on whatever you have. Now there is no extra to send home. If there is a need and you don't have anything, how are you able to send something back home?
بہت تکلیف میں رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر کوئی ملک ہے کہ اس کے اندر کسی کی سیلری 10,000 ہے، وہاں کی کرنسی کے حساب سے اگر دیکھیں تو 10,000 ہے، تو عرب ملک میں چلے جائیں، مثال کے طور پر وہاں کی کرنسی 10,000 درہم ہے. اب 10,000 درہم اس کی آمدنی ہے، تو 10,000 درہم سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ سمجھے فار ایگزامپل 270,000 روپے، ٹھیک ہے، پاکستانی اگر ہم حساب سے لگائیں 270,000 روپے بنیں گے، آلموسٹ تقریباً اتنے بنیں گے شاید، تو وہ 270,000 روپے بنیں گے فار ایگزامپل. اب 10,000 روپے، تو 10,000 روپے میں اس کا کرایہ، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا کنوینس، یہی مطلب کہ اس کا بہت کچھ ہو جاتا ہے. اور اگر بچے ہیں وہاں کو اس کا تعلیمی نظام بنایا ہوا ہے تو وہ نہیں چل سکتے. تو 10,000 سیلری تو بہت کم لوگوں کی وہاں ایسی ہوتی ہے. اب 2,500-3,000 درہم کی اگر مثال کے طور پر اگر کسی کی سیلری ہے، یا یہاں پر اگر آپ دیکھیے تو یہاں پر اگر کوئی 5,000 رینٹ کماتا ہے تو 5,000 رینٹ کا مطلب وہ آپ کے یہاں کے 50,000 روپے
50,000 روپے ہو گئے پاکستان کے. تو اب یہ یہاں اگر یہ مطلب 5,000 رینٹ کمائے تو یہاں کرایہ وغیرہ سب ملا کر کھانا پینا ملا کر 4,500 رینٹ تو اس کے ہی نکل جائیں گے. ایم آئی رائٹ ہو رہا ہوں؟ 4,500 رینٹ تو اس کے ہی نکل جائیں گے. اب اس کے 500 رینٹ بچے, 500 رینٹ یہ آپ کو بھیجے گا تو کیا ہوا؟ لیکن پھر بھی یہ باہر کا کلچر میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو لوگ باہر ان میں بہت کم پرسنٹیج ہے جو مالی طور پر خوشحال ہو پاتی ہے. دینی نقصان عبادت کے حوالے سے, ریاضت کے حوالے سے, اولاد کی مذہبی تعلیم و تربیت کے حوالے سے, فیملی کی اسلامی تربیت اور اسلامی کلچر کے حوالے سے, خود اپنی عبادت و ریاضت اور مطلب اپنا جو نیکی کا کام ہوتا ہے اس کے حوالے سے, تو جو نقصان ہوتا ہے وہ تو ایک ٹاپک الگ ہے, وہ تو ناقابل تلافی نقصانات ہوتے ہیں. اس سے اللہ بچا ہے وہی بچ سکتا ہے. یہ جو نقصانات ہیں اپنی جائے, لیکن معاشی طور پر مالی طور پر بھی تو خوشحال نہیں ہو پاتا نا. واپس جا نہیں سکتا کیونکہ وہ لاکھوں روپے کا قرضہ لے کر آیا ہے. اور یہ مجھے ابھی یہ لکھا ہوا بتایا, یہ ابھی اسلائی بھائی جو میں دیکھ رہا تھا اتنے غور سے, وہ یہ بتا رہا تھا جب یہ واپس جاتے ہیں اپنے ملک میں تو دوست اور رشتے دار یہ تائب کا مطالبہ کرتے ہیں, یار ہمارے لیے کیا لایا, ہمارے لیے کیا لایا. ارے آپ کے لیے کیا لائے گا یہ بےچارا, وہاں کی ہے. ارے یہ تو ساؤتھ افریقہ سے آیا. ساؤتھ افریقہ سے آیا کیا ہے؟ ان ملکوں کے اندر کوئی, میں صحیح بتا رہا ہوں, بہت لوگ تکلیف ہیں. آپ اگر اپنے ملک کے اندر ہیں نا, میں مشورہ دے رہا ہوں مدنی چینل کے ذریعے جو اس وقت اپنے اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیشلی پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, طرح کے ملکوں میں, آپ اپنے ہی ملک کے اندر اپنا ہی کوئی اچھا روزگار کمانے کی کوشش کریں, باہر کی طرف جھانکنے کی کوشش نہ کریں. مشورہ یہ دوں گا. آپ بولو گے جاب نہیں ہے, میں کہتا ہوں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے, چھوٹی موٹی چیز شروع کر کے آپ مطلب کہ شروع کریں, آپ اسٹارٹ لیجیے. آپ پڑے رہیں گے گھر کے اندر, وہ دیر دیر تک صبح کو نکلیں گے اور رات کو گھومتے پھرتے رہیں, کچھ نہیں ہوگا. یہاں آنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے, نہ رات کو باہر گھومتا ہے نہ صبح کو دیر تک سو سکتا ہے. اپنے کپڑے خود دھونے ہوتے ہیں, اپنا کام خود کرنا ہوتا, سارے خود ہی کرنا, کوئی کسی کا مطلب وہ نہیں تھا. یہ بھی بتا دو کہ ان ملکوں میں جا کر جو لوگ شادیاں کرتے ہیں ان میں ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو خود بھی نوکری کر رہے ہوتے ہیں, ان کے بچوں کی امی بھی جاب کر رہی ہوتی ہے, یہ پھر بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یوں سمجھے کہ پوری فیملی جب تک نوکری نہیں کرتی, جاب نہیں کرتی, چھوٹا سا گھر چلتا نہیں ہے. کوئی گھر بھی اتنے زیادہ بڑے نہیں ہوتے, چھوٹا سا گھر بھی نہیں چلتا. آپ کو اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں, الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے ماحول میں رہتے ہوئے اسلامی بھائیوں کے ساتھ, فارسٹ جس میں آپ کوریا دیکھ لیجئے, ہانگ کانگ دیکھ لیجئے, تھائی لینڈ دیکھ لیجئے, یہ اسی طرح کولمبو, ہند, بنگلہ دیش, عرب ممالک کے اندر, افریقی ممالک کے اندر, ایسٹ افریقہ, ساؤتھ افریقہ, اس طرح کے کئی ملکوں میں حاضریاں ہوئی ہیں, یوکے میں, یورپ میں حاضریاں ہوئی ہیں, اور اجتماع وغیرہ, مدنی مشورے, جو وہاں کی جو معاشی صورتحال ہے نا وہ اچھی نہیں ہے. اسلامی بھائیوں کی جو ملنے جلنے والے ہیں اتنے زیادہ وہ نہیں ہیں. جن پیسے والوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں نا, میں آپ کو بیان کروں, جن پیسے والوں سے ملاقاتیں ہوئی, یعنی یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں, یہ کسی کو لے کر آئے, عمران پلیز میٹ وتھ ہم, مطلب کہ کوئی ریچ, کوئی بھی مطلب ہوتا ہے جناب, اس کا اتنا بزنس, اتنا بزنس سے ملاقات کی, ہم نے بھی ملاقات کی, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کیا وہ کان میں بولے گا, دعا کرو قرضہ بہت چڑھا ہوا ہے, دعا کیجئے یوں ہو رہا ہے, دعا کیجئے یوں ہو رہا ہے, اتنا اندر سے دکھی ہوتا ہے. یقین من ہمدردی ہوتی ہے, اس سے ہمدردی ہوتی ہے, پریشان ہوتے ہیں. تو یہ مطلب کہ عموماً تجربہ بھی ہو گیا ہے بعض اوقات کہ بھلے پیسے والا ہو لیکن کچھ نہ کچھ گھر میں بیماریاں ہوگی ہوں گی, پریشانی ہو گئی ہوں گی, عموماً اس طرح کے لوگ ہی آتے ہیں. تو یہ باہر کا جو ماحول ہے, تو میں نے عرض کر دی کہ دونوں طرف جو کمانے کے لیے نکلے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ گھر والوں کا خیال ہیں, اور جو گھر والے ہیں ان کو جو باہر کمانے کے لیے گئے ہیں ان پر ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ ان کی یہاں فیملی بھی ڈسٹرب ہو اور وہ خدا نہ خواستہ حلال کو چھوڑ کر حرام کمانے کی طرف چلے جائیں.
They say that the grass is not always green on the other side, and a lot of the people when they come to these type of countries they think that they are going to get better than they have in their own countries, and when they come here they see the grass is not as green. And you know, it is a reality when we see some people, some Islamic brothers that come from you know, Pakistan or India or Bangladesh, when they work, you know, we think to ourselves that what condition must they be living under there that they are willing to endure such pain and suffering here, And then when you ask them, they were actually living better lives there than they were living, than they are living here right now. But they don't even have the money to go back home. And, you know, it is our experience also that some people even beg for money just to return back home because the experience was so bad in these countries.
ہمارے یہاں میں بھی مانتا ہوں کہ نہیں ہے اتنے سارے مواقع, مجبوریاں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں, قرضے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, مگر بس وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں, کرتوت شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اگر صبر ملے, قناعت ملے, تھوڑے پر گزارا کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے, خواہشات کا کسی طور پر گلا گھونٹنے میں ہم کامیاب ہو جائیں, اپنے اخراجات کو مینیمائز کریں اور اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی بھی اس معاملے میں ہم تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اللہ کرے, اللہ کرے, اللہ کرے, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر صورت ہمیں مل جائے. تو یہ باہر کا کچھ ایک زائچہ تھا, جو جائزہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی اب ایسا ہوتا کیوں ہے, یہ سب مال و دولت کی محبت کرواتی ہے کہ دولت کی محبت نے رشتوں کی محبت کو کم کر دیا ہے. یہ عرض کروں گا کہ دولت ہوتی ہے تو رشتے دار بھی اچھے لگتے ہیں, دولت نہیں ہوتی تو رشتے دار بھی چپتے ہیں. پیسے والا رشتے دار آئے تو آنکھیں بچ جاتی ہیں, غریب رشتے دار آئے تو آنکھیں پیچھے چلی جاتی ہیں, پہچانتے بھی نہیں ہیں. تو دولت نے اپنا اثر دکھایا تو ہے, اس کا میں بھی انکار نہیں کرتا, ٹھیک ٹھاک اثر دکھایا ہے, اور اللہ کرے کہ ہم دولت کے وہ اثر جس میں شر ہے اسے محفوظ رہیں اور اپنے یہاں رہیں یا دنیا میں کہیں بھی رہیں, نیکی کی دعوت عام کریں. رہی بات مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی اور مدنی قافلوں کے تجربات کی, تو کیا عرض کروں, دنیا میں چند چیزیں بہت کامن ہیں, ایک ماں باپ کی نافرمانی, اولاد کی بہرا روی, گناہوں کا سلسلہ, تفریح گاہیں آباد ہیں, مسجدیں ویران ہیں, نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس سوچ ہی نہیں ہے, ٹائم و فرصت کی کیا بات کروں گا, سوچ ہی کم ہے, اور بہت کم رہ گئی ہے مطلب لوگوں میں نیکی پرہیزگاری کا جو رجحان و معاملات ہیں. سننے آتے ہیں کہ واقعی ہزاروں کی تعداد میں لوگ سننے آتے ہیں, لیکن اگر ان سننے والوں کا میں عرض کروں تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ سننے والے مجھے بے بس نظر آ رہے ہیں, ہیلپ لیس نظر آ رہے ہیں, جیسے ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر یہ سن رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار بول صحیح رہا ہے, بول صحیح رہا ہے, بات تو صحیح ہے, ہم کچھ کر نہیں سک رہے, گھر میں پھنسے ہوئے ہیں, مطلب جو پھنسے ہوئے ہیں, جو غلط پھنسے ہوئے ہیں, میں ان کا کہہ رہا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پھنس گئے ہو, ہم ہاتھ دے رہے ہیں وہ ہاتھ پکڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, ہم کھینچ رہے ہیں تو وہ اپنی طاقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بڑا مطلب کہ یہ ہے باہر کا ایک اپنا ایک نظام کہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ ایک بے بسی اور ایک لاچاری سی لگ رہی ہے لوگوں کے درمیان, کہ وہ ایجوکیشن کے نام پر مجبور, تو میڈیا کے نام پر مجبور, تو فیملی کے کلچر کے نام پر مجبور, تو یہاں کی الٹی سیدھی ڈیمانڈ کے نام پر مجبور, پریشان اور مجبور, مجبور دکھی پریشان, مجبور دکھی پریشان, پھر بھی مسجد کا راستہ نہیں پکڑتے, پھر بھی مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتے, کہ یار دکھ کم ہوتے ہیں, درد کم ہوتے ہیں, پریشانیوں کا حل نکل آتا ہے, کوئی مطلب راحت و سکون نصیب ہوتا ہے, پھر بھی نہیں, بس یہ حالت ہے. Am I right or wrong?
They can, you know, when they are so desperate, then they will look for somebody. جب وہ پھنس جائے نا تو مولانا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں, مولانا دعا کرے, لیکن مسجد ایک سو فیٹ ہے, مولانا کے گھر 100 فیٹ قریب ہے نا, لیکن مسجد کے راستے نہیں, مسجد کی طرف نہیں جاتے, مولانا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں.
اچھا مولانا مسجد کا راستہ دکھائے,
مولانا
بھی اگر صحیح مولانا, اگر صحیح مولانا ہے تو اس نے دکھانا مسجد کا راستہ ہی ہے, مگر پھر بھی پتہ نہیں کیا ایک عجیب سی دھن ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرنا, اللہ کے حضور سر نہیں جھکانا ہے, اور اپنے گناہوں سے معافی طلب نہیں کرنی ہے، یعنی میں جیسا ہوں نا میں ویسا ہی ہوں، میں چینج نہیں ہو سکتا، مولانا کچھ کرو کہ میرا حال صحیح ہو جائے. یہ تو ڈاکٹر کو بول، ڈاکٹر میں دوائی نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر میں یہ نہیں کر سکتا، مطلب جیسے مثال کہہ دو بھائی گلے میں درد ہوگا، ڈاکٹر صاحب دیکھو میں دوائی نہیں کھاؤں گا، دیکھو ڈاکٹر صاحب میں ٹھنڈا پانی نہیں چھوڑوں گا، دیکھو ڈاکٹر صاحب میں مرچ مسالہ تو چھوڑ نہیں سکتا، آئس کریم کے بغیر چلتا نہیں ہے، بوتل کے بغیر نیوالا اترتا نہیں ہے، اور یہ کیچپ وغیرہ چیزیں کے بغیر تو مطلب میرا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، اور چیپس اور یہ تلی ہوئی چیزیں تو دن رات میری غذا بنی ہوئی ہے، میں چھوڑ کو دے سکتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بس کوئی کر دو کہیں کھا پیتا بھی رہو، دوائی بھی نہ لو، میرا گلا صحیح ہو جائے. ڈاکٹر بولے گا چل 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 کرا ادھر، چلو کہیں اور جگہ پہ جاؤ. ڈاکٹر نے اور کیا کر رہا ہے، اور ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اب مطلب کرنا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے قرآن واضح تو فرماتا ہے تمہیں جو مصیبت پہنچتی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ایک شخص مجھے اسی سفر میں ملے کہ کیا بات ہے، یوں مصیبت یوں پریشانی، یہ مصیبت یہ پریشانی، ان کو میں نے یہی عرض کی کہ اللہ واضح تو میں فرماتا ہے جو تم کو مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی جو تمہارے کیا وہ تمہارے سامنے آ رہا ہے. وہ بہت پیارے مجھے لگے، انہوں نے کہا تھا دیٹ مینس ہمیں غور کرنا چاہیے. میں کہا بالکل غور کرنا چاہیے، دیر از سم تھنگ ان دا باٹم، کچھ تو ہے. آپ اندر باہر آگے پیچھے دیکھیں، لوگ کہتے ہیں یار ہم سے ہم کو غلط کام تو نہیں کرتے، حالانکہ وہ سراپا لگ رہا ہوتا ہے کہ خود غلطی پر ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مال و دولت کی محبت سے ہمیں نصیب فرمائے، قناعت دے، صبر دے، شکر دے. تو اب کافی ٹائم لے آپ کا.
جی وہ کالر نے جو ہے یہ پوچھا تھا کہ قرض لینے کا رجحان جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، لوگ قرض لیتے ہیں اور قرض دینے کے حوالے سے ذہن نہیں ہوتا، قرض لینے کا ذہن زیادہ ہے دینے کا نہیں ہے، تو اس کی کیا کا سبب کیا ہے؟ اس پر وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، مدنی پھول لینا چاہ رہے تھے، تو آپ ارشاد فرمائیے.
عموماً تو ضرورت پڑتی ہے، لیکن زیادہ تر ہمیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہماری ہی چادر سے باہر پاؤں نکالنے کی عادت وجہ سے، یعنی ہم نے ہم اخراجات کے مقابلے میں اپنی آمدنی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آمدنی کے مقابلے میں اخراجات کو مینٹین کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی اعتدال رکھا جاتا ہے. یعنی حدیث پاک میں ہے کہ غریبی میں بھی اعتدال ہے، امیری میں بھی اعتدال ہے، اور عبادت میں بھی اعتدال ہے، بیلنس، افراد و تفریح سے بچا جائے. تو اگر ہم اعتدال کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں عموماً قرضہ لینے کی نوبت نہیں آئے گی، اور اللہ نہ کرے کہ نوبت آئی تو وہ بہت کم. ہم جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کی سیلری واقعی کم ہے، ہم سیلری سکلز کم ہوتے ہیں، سیلری کا اماؤنٹ کم ہوتا ہے، اور ایک موٹی موٹی چیزیں بھی گھر میں بچوں کا دودھ دوائی اناج وغیرہ یوٹیلیٹیز بل وغیرہ وغیرہ پیمنٹ کرے نا، تب بھی مطلب کہ عموماً 15-20 ہزار روپے کمانے والا مہینے کے آخر میں بعض اوقات مقروض ہو جاتا ہے، تو وہ پھر وہ 200-500 ہزار 2000 روپے کر کے تھوڑا سا قرضہ لے لیتا ہے، لیکن وہ اگلی ماہ تنخواہ ملتے ہی پورا کر دیتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ کچھ اس کی سیلری بڑھ جائے یا ایکسپنس کم ہو جائے. البتہ ہمارے یہاں اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ کم از کم جو ایک عام آدمی کو گھر چلانے کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہے، نارمل آدمی، میں نہیں کہتا پر تعیش یا لگژری والی زندگی، ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے بھی جتنے آدمی کو ضرورت ہے، اللہ کرے کہ اتنی ضرورتیں ہمیں مل جائیں، حلال و طیب ذریعے سے ملیں، اتنی آمدنی ہو جائے، اور ہم اللہ کی ذات کے سوا کسی کے محتاج نہ ملیں بنے، اور وہ مال سے اللہ ہمیں بچائے جو مال ہمیں شر میں ڈال دے،
آمین،
ہمیں فطروں میں ڈال دے، ہمیں گناہوں میں ڈال دے. بس وہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے مشکات شریف کی، کہ اس طرح کا مجھے خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ یا اللہ محمد اور آل محمد کا رزق باکفایت عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اس کی شرح میں جو ایک خاص بات لکھی مفتی صاحب نے، مفتی احمد آقا نعیمی نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے، وہ یہ بھی لکھا ہے کہ باکفایت کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا جامع لفظ ہے، ہر ایک کی کفایت جدا ہے، یعنی ایک شخص بیچلر ہے کنوارا ہے، اس کی کفایت الگ ہے، اس کی ضرورت الگ ہے، اگر شادی ہو گئی ہے تو الگ ہے، ماں باپ کے ساتھ رہے گا
اس کی کفایت الگ ہو جائے گی، ضرورت الگ ہو جائے گی، بچے ہوں گے تو الگ ہو جائے گا، شہر علاقہ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے تو بھی کچھ نہ کچھ، تو مطلب ایک ضرورت جس کو ہم پوری کرنا کہتے ہیں کہ انسان کے جینے کی جو ضرورت ہے، ایک ضرورت کے لیے جینے کے لیے بھی جتنی مطلب ہے کہ اللہ ہمیں اتنا باکفایت رزق دے کہ جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے اور ہمیں کسی شر میں مبتلا نہ کرے. ہم اللہ سے اس زائد مال سے پناہ مانگتے ہیں کہ جس زائد مال کے ذریعے ہم شر میں، فتنے میں، غفلت میں مبتلا، ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو. اللہ ہمیں بس اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. تو اس طرح ہو تو قرض لینے کی عموماً نوبت نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور بعض اوقات بیماری ہو جاتی ہے، اچانک اللہ نہ کرے اولاد کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایسی بیماری آ جاتی ہے، اس کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی، اسے بعض اوقات ہاسپٹل کے لیے قرض لینا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈیلیوری کیسز کتنے مہنگے ہو چکے ہیں، اور بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں کہ آئے دن آپریشن کے کیسز زیادہ مطلب کے ڈکلیئر ہوتے ہیں. اب اس میں اللہ جانے کہ اس میں صداقت کتنی ہے اور بددیانتی کتنی ہے، سچائی کتنی ہے اور لالچ کتنی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم کسی پر ڈائریکٹلی بلیم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک بڑھتا چلا جا رہا ہے رجحان. تو ڈیلیوری کیسز بڑے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح مطلب کہ کوئی بھی اس طرح کی شادی بیاہ بھی ہوتی ہے تو بعض اوقات ایک عام آدمی بھی قرضے میں پھنس جاتا ہے. تو اس طرح یہ ہے تو صحیح، لیکن کوشش کرے قناعت تو کفایت کرنے کی، کم سے کم اگر ضرورت ہو تو کم سے کم ضرورت کے تحت قرضہ لے، لیتے وقت سوچ لے کہ ادا کیسے کرے گا، اس طرح کا فریم بنائے اور ڈیفینیٹلی ادا کرے، لازمی طور پر ادا کرے، اور اللہ کرے کہ قرض بغیر سود کے ملے، سود جیسی لعنت سے ہماری نجات ہو جائے.
آمین.
اور جو قرض لے وہ دینے کی نیت کرے، اور اگر جس نے قرض لیا وہ اگر تنگ دست ہے اور آپ جانتے ہیں تنگ دست ہیں، تو اس کو مہلت دیجئے کہ آپ کو حدیث پاک میں انشاءاللہ تعالی جو حدیث پاک میں اس کے فضائل آئیں، جو تنگ دست کو مہلت دے گا انشاءاللہ اس کے فضائل ہیں، اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، بلکہ اللہ نے چاہ تو اللہ اس سے اپنے کرم سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا.
دعا فرمائیے گا ہمارے لیے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل آج کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور دعوت اسلامی کی مرکز مجلس شورا کے نگران ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہے. آپ نے سلسلہ دیکھا، اس میں جو مدنی پھول آپ کو ملے ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا ذہن بنائیے، اور آگے اس کی دعوت کو عام کرنے کا ذہن بنائیے. اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرما کر ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے. مگر آپ یاد رکھیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. ہر جمعرات فیضان مدینہ میں اپنے قریبی جہاں آپ کا اجتماع ہوتا ہے وہاں اجتماع میں شرکت کیجیے. ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں رائے خدا عزوجل کے ضرور مسافر بنیے، اور امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات کے عامل بن جائیے. انشاءاللہ عزوجل بڑی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں.